نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون وقال تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. حضرات, ہم نے بنیادی طور پر سورہ حجرات کی دو آیات کے مطالعے سے اور مزید چند آیات مبارکہ کے حوالے سے جو اہم حقیقت سمجھی وہ یہ کہ اسلام کچھ اور ہے اور حقیقی ایمان کچھ اور ہے. حقیقی ایمان کی تعریف ہمارے سامنے آئی کہ اس کے دو اجزاء لا ينفک ہیں, دو رکن ہیں, ایک یقین دل میں اور ایک جہاد عمل میں. اسلام کی جو تعریف ہمارے سامنے آئی وہ زبان پر کلمہ شہادت یعنی اقرار باللسان اور عمل میں نماز, روزہ, حج اور زکات, یہ پانچ چیزیں مل کر بنتی ہیں ارکان اسلام. پھر میں نے مزید یہ عرض کیا سورہ صف کی ان دو آیات کے حوالے سے جو اب میں نے پھر تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم سے نجات کا جو حتمی وعدہ کیا ہے اس کے لیے بھی دو شرطیں عائد کی ہیں, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ. پھر سورہ توبہ کی ایک آیت کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی بڑے زجر کا اور تحدید کا اور تنبیہ کا انداز ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان کھول دیجئے, ان کو اچھی طرح بتا دیجئے کہ ہر شخص اپنے باطن کا جائزہ لے, دلی محبت کا ایک جائزہ لے کہ آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہے یا تین چیزوں کی محبت, علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی, علائق دنیا میں پانچ چیزیں شمار کی، باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت. اب ظاہر ہے کہ باقی تمام تعلقات تو پھر ان کے بعد ہی. مال و اسباب دنیاوی میں تین چیزیں شمار کر لی، اموال و مقترف تو موہا، اس مال کی محبت جو تم نے بہت محنت سے جمع کیا ہے، و تجارت ان تخشاؤنا کسادہ، اور اس کاروبار کی محبت کے جو بڑی محنت سے جمایا ہے اور اب اس کے کساد کا، اس کے مندے پڑ جانے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، وہ مساکن و تردونہا، اور وہ مکانات کے جو تمہیں بہت پسند ہیں، بڑے ارمانوں سے ان کو تعمیر کیا ہے اور خوب ان کو آراستہ پیراستہ کیا ہے. اب یہ آٹھ محبتیں ہو گئی. پھر میں نے عرض کیا پانچ علائق دنیاوی اور تین مال و اسباب دنیاوی. ان محبتوں کو ایک پرڑے میں رکھو، اور اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اب ان دونوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک نظری سی شے ہے. کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اندر محبت ہے، لیکن تیسری محبت جو ہے وہ تو ظاہر ہو جائے گی، عمل میں ہے تو نظر آئے گی. وہ جہاد ان فی سبیل، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت. اب دیکھو کہ کون سا پلڑا جھکا. اگر وہ آٹھ والا پلڑا جھک گیا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. علامہ اقبال نے ایک شعر میں، ان کی جو بہت ہی شور آفاق نظموں میں سے ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اس میں ایک شعر میں ان محبتوں کو جمع کر دیا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں، مال، کیش، زیور، اس میں عموماً وہ چیزیں آئیں گی جو تقریباً نقد ہوں. عام دیہاتیوں کے لیے مال، ان کا وہ ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے نقد کے درجے میں ہے، اور پنجابی میں ان کو کہتے ہی مال ہے، مال مویشی. اور دوسرے کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے، اور تیسرے وہ جائیداد جو بڑی محنت سے بنائی ہے. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، رشتہ و پیوند کی وہ پانچ شکلیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں اور رشتہ دار ہیں. ان پانچ کی محبت جو ہے علامہ نے اس کو خوب قرار دیا ہے، بتان وہم و گما. یہ صرف ہمارے وہم اور گمان کا، یہ سارا ایک سراب کے مانند ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب بھول جائیں گے. مستثنی وہی ہوں گے کہ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کو پہچانے رکھا اور اس کی محبت کو سب پر غالب رکھا، اور اس کی محبت کے تحت محبت کی جس سے بھی کی. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس سے محبت کی اس لیے کی کہ اللہ نے اس کی محبت کی اجازت دی ہے، یا اس کی محبت کا کو ایک حق قرار دیا ہے، گویا کہ غالب محبت اللہ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے دین کو انسان پامال نہیں دیکھ سکتا، سرنگو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گا اس کے دین کو سربلند کر دے گا. یہ اس محبت کا عملی ثبوت ہے. اس لیے اس آیت میں جیسا کہ میں نے توجہ دلائی، اگر محبت اللہ اور اس کے رسول ہی، صرف ان دو محبتوں کا ذکر ہوتا تو ہم بڑی آسانی سے اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے تھے کہ مجھے تو واقعی اللہ سے بڑی محبت ہے،
مجھے تو حقیقتاً حضور سے بہت محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس کا عملی معیار وہ موجود ہے، وہ جہاد فی سبیل، یہ ہے اصل میں ثبوت اس محبت کا. جہاد نہایت اہم حقیقت ہے ہماری دین کی. آج کے درس کا موضوع جیسا کہ اعلانات سے آپ کے سامنے ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے مراتب و مراحل کیا ہے، جہاد کا ہمارے دین میں اللہ کی نگاہ میں مقام اور مرتبہ کیا ہے، آج اس کو سمجھنا. سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا ان مغالطوں کی طرف کے جو جہاد کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ صدیوں کے انحطاط کے باعث ہمارے دینی تصورات میں بہت سی غلط باتیں شامل ہو گئیں، بلکہ بعض بنیادی حقیقتیں جو ہیں ان کے بارے میں ہماری سوچ بالکل برعکس ہو گئی. جب تک وہ تصور درست نہیں ہوگا، جب تک کہ دین کی حقیقت اور فرائض دینی کا تصور ہمارے سامنے صحیح صحیح واضح نہیں ہوگا، اجاگر نہیں ہوگا، ہمارے طرز عمل میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. سوچ کج ہو گئی تو عمل تو کج ہو گئی، اور عمل کو درست کرنا ہے تو سوچ کو درست کرنا ہوگا. جہاد کے بارے میں ایک مغالطہ تو یہ ہے کہ جہاد کے معنی ہے جنگ، جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جنگ کر. پہلا مغالطہ تو یہ ہے، 100 مغالطوں کا ایک مغالطہ، اس لیے کہ جنگ کے لیے قرآن مجید کی ایک مستقل اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ. جہاد لازماً جنگ نہیں ہے، جہاد کی چوٹی تو جنگ ہے، وہ میں آج بتا دوں گا آپ کو کہ 9ویں منزل پر جا کر جہاد قتال بنتا ہے، یہ 9 منزلہ عمارت ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جہاد کے لازمی معنی جنگ نہیں. قرآن مجید جب اصطلاح استعمال کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ علیحدہ، قتال فی سبیل اللہ علیحدہ، تو ان دونوں کا یقیناً کوئی جداگانہ مفہوم ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک شے کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں خاص و عام کی نسبت، ایک شے عام ہے اور ایک خاص ہے، یہی نسبت ہے اسلام اور ایمان میں. اسلام عام ہے، مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن حقیقتاً مومن کوئی خال خال ہوگا جس پر اللہ کا خصوصی فضل ہو. تو اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، مسلم عام ہے، مومن خاص ہے. اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ مومن تو لازماً مسلم ہوگا، لیکن ہر مسلم لازماً مومن نہیں. بالکل یہی ربط و تعلق ہے جہاد اور قتال میں، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے. اس کا بھی نتیجہ وہی نکالیے کہ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں. یہ عام و خاص کی نسبت جن الفاظ میں ہوتی ہے عام طور پر وہ مترادفات کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، ہم معنی الفاظ کے طور پر ان کا استعمال ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کل اپنی تمہیدی باتوں میں عرض کیا تھا کہ مسلم اور مومن قرآن مجید میں بالعموم بالکل ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے، لیکن جو فرق ہے ایک مقام پر آ کر قرآن مجید نے اس کو بالکل جدا کر دیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسی طرح قتال کی جگہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ مستعمل ہوا، لیکن سورہ صف وہ سورت ہے کہ جس نے ان دونوں کو بالکل علیحدہ کر دیا. یہ اصل میں سورہ صف کی پہلی 4 آیات اور اس کے بعد درمیان سے 4 آیات. سورہ صف جو ہے کل 14 آیات پر مشتمل ہے، ان میں سے یہ 8 آیات ہیں جو یہاں درج ہیں. پہلے حصے میں آخری جو آیت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیاد مرصوص، اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ تو اللہ کی محبوبیت کا مقام ہو گیا، یہ تو بلند ترین مقام ہو گیا، یہ چوٹی ہے. لیکن اگلی چار آیات میں جو آخری آیت ہے اس کو پڑھیے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں. تو قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، دونوں اصطلاحات کو سورہ صف نے جمع کر لیا. یہ عام اور خاص ہے جو ایک جگہ آ گئے. تو پہلا مغالطہ تو یہ رفع کیجئے کہ جہاد کے معنی لازمن جنگ نہیں. اب اس پر ایک اور مغالطہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے. اس کو کہیں گے ٹو ایڈ فیول ٹو فائر، جلتی پر تیل کا کام، پہلی غلطی پر دوسری غلطی، بنائے فاسد علی الفاسد. مسلمان تو جیسے انفرادی طور پر فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، ظالم بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی مسلمان حکومت بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم حکومت ہو، فاسق حکومت ہو، وہ اپنے مفادات کے لیے جنگ کر رہی ہو، اسلام سے کوئی غرض نہ ہو، وہ اپنا دنیا میں غلبہ چاہتی ہو، اپنی حدود جو ہے ان کو بڑھانے کی طرف ہو. یہ جنگ جو ہے کسی صورت بھی نہ قتال فی سبیل اللہ ہوگی نہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی، یہ تو بالکل جہاد فی سبیل النفس ہے. چنانچہ حضور سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ایک شخص تو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لالچ میں. اب دیکھیے یہ حضور کے دور کی بات ہو رہی، اگر وہاں بھی یہ باتیں اتنی واضح کر دی گئی تھی تو تابع دیگر چیر اصد ہمارا کیا معاملہ ہوگا کہ حضور ایک شخص تو جنگ کر رہا ہے مال غنیمت کے لیے، ایک کر رہا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، ایک لڑ رہا ہے کسی حمیت میں، قبیلے کی حمیت، قومی حمیت، ان میں سے کس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ؟ حضور نے فرمایا کسی کی بھی نہیں. جہاد فی سبیل اللہ تو اس شخص کی جنگ ہے جو جنگ کر رہا ہو صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. اس کے سوا کوئی غرض و غایت شامل ہو گئی تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہے گا. آپ کو معلوم ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو دکھانا نیت میں آ جائے تو بظاہر وہ نماز ہے، حقیقت میں شرک ہے. من صلى یرائی فقط اشرک، ومن صام یرائی فقط اشرک، ومن تصدق یرائی فقط اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقہ دیا اس نے شرک کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے مفادات کے لیے، اپنے غلبے کے لیے، اپنی حکومت کی توسیع کے لیے جنگ کر رہا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کیسے ہوگی؟ یہاں تو کیفیت یہ ہے تربیت نبوی کا، اس کی ایک مثال دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جنگ میں آپ نے ایک کافر کو پچھاڑ لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور خنجر اس کے سینے میں بھونکنے والے تھے کہ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. اب نیچے پڑا ہوا انسان بھی یہ تو کر ہی سکتا ہے، بے بس تو ہو گیا ہے، تھوک دیا. حضرت علی اس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. وہ حیران ہوا کہ میں تو بالکل بے بس تھا، قابو میں آ گیا تھا، پھر میں نے اس وقت ایک پرسنل انسلٹ بھی ایڈ کر دی ہے، ایک ذاتی توہین چہرے پر تھوک دینا، تو اب تو انہیں آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا میری تم سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی، میرا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے، اور اب جبکہ تم نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرے ایک انتقام نفس کا شائبہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار کسی کے خون سے رنگین ہو اور نیت میں میرے ذاتی انتقام کا پہلو بھی شامل ہو. یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے. بہرحال یہ بات ذرا دور نکل گئی، میں گنوا رہا تھا کہ مغالطے کیا کیا ہیں. پہلا مغالطہ کہ جہاد کو ہم نے اکویٹ کر دیا اپنے ذہن میں، مساوی کر دیا ہے جنگ کے. دوسرا مغالطہ مسلمان کی جو جنگ ہے وہ جہاد کی کبھی نہیں لگتی. اب اسی سے ایک اور مغالطہ ہے جس نے جنم لیا کہ جہاد تو فرض کفایہ ہے، جب جہاد کو آپ جنگ کہہ دیں گے تو جنگ تو یقیناً ہر وقت نہیں ہوتی، لہذا یہ فرض عین تو نہیں. فرض عین تو وہ ہے کہ جو ہر وقت ہو. پھر یہ کہ جنگ میں پوری آبادی تو کسی ملک کی شامل نہیں ہوتی، آج کل تو خیر اسٹینڈنگ آرمیز ہے، اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جتنا کچھ جتنی بڑی مہم درپیش ہے اتنا ایک دستہ بنایا، 500 چاہیے 500 نکل آئے، 5000 چاہیے 5000 نکل آئے، تو ساری آبادی کو تو نہیں لے کے جانا. تو وہ جب جنگ کر رہے ہیں تو وہ گویا کہ تمام مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں، تو یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس آبادی کے مسلمانوں پر اس کی نماز جنازہ ادا کرنا فرض. اگر پوری آبادی میں سے کوئی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا تو پوری آبادی گناہگار ہو جائے گی، لیکن چند لوگ اگر ادا کر لیں گے تو باقی کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گی. یہ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ چند کا عمل سب کی طرف سے کفایت کر جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قتال فی سبیل اللہ فرض کفایت، وہ بات غلط نہیں، لیکن جب ہم نے جہاد اور قتال کو اکویٹ کر دیا اپنے ذہن میں، مساوی کر دیا، تو جہاد کے بارے میں بھی تصور یہ کہ فرض کفایہ. گویا کہ ہماری اپنی سوچ میں جہاد جو ہے وہ دین کے جو بھی بنیادی فرائض ہیں ان سے ایک طرف ہٹ کر ایک کونے میں رہ گئے. ویسے تو یہ کہ ایسے لوگ بھی اس دور میں پیدا ہو گئے جنہوں نے قتال کو تو بالکل ہی حرام قرار دے دیا. خیر یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کا اب امت سے تعلق کاٹا جا چکا ہے، اگرچہ اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے. وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں اور اسی لبادے میں ابھی مسلمانوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں. ان پر جو پابندیاں ہونی چاہیے وہ ابھی تک عائد نہیں ہوئی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن بہرحال امت کا اجماع ہو چکا اور فیصلہ کیا جا چکا، ایک ملکی سطح پر بھی فیصلہ کیا جا چکا، علماء کا تو اجماع تھا ہی، لیکن ملکی سطح پر بھی طے ہو چکا کہ وہ غیر مسلم ہے. اس نے تو کہہ دیا تھا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، لیکن یہ کہ اس کو جو بھی آپ کہیں سو کہیں، اپنے غریبانوں میں جھانکیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عملاً تو حال ہمارا بھی مختلف نہیں. ہم کہتے نہیں، لیکن جہاد کی فرضیت کا کون سا تصور کس مسلمان کے ذہن میں آ جائے؟ نماز کی فرضیت سب کو معلوم ہے چاہے وہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزے کی فرضیت سب کے علم میں ہے چاہے وہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن یہ کہ جہاد کی فرضیت کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا. میں نے جو کل کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے ارکان اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے نیک نیتی سے در حقیقت جہاد کی اہمیت کو مسلمانوں کے سامنے واضح کرنا چاہا، لیکن وہ غلط طریقہ ہو گیا، اس لیے کہ ارکان اسلام میں اضافہ آپ نہیں کر سکتے. وہ ارکان اسلام معین کر دیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا حل ہو گیا اس طریقے سے کہ اسلام کے ارکان تو وہ پانچ ہیں لیکن ایمان کے ارکان تو دو ہیں، یقین دل میں اور جہاد عمل. تو رکن تو اسے کہتے ہیں کہ جو ناگزیر ہو، جس کے بغیر کسی شے کا وجود ہی نہ ہو سکے۔ نماز جو ہے سب سے بڑا رکن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاہ، یہ تو امتیازی نشان ہے، مابہل امتیاز ہے اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل نماز۔ تو اسی طرح جان لیجئے ایمان حقیقی اس کا رکن رکین ہے جہاد کی سبیل اللہ۔ وہ ہے تو ایمان ہے، وہ نہیں ہے تو ایمان حقیقی نہیں ہے، وہ قانونی ایمان ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو انسان کہہ سکتا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن جان لو لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل۔ تو ان مغالطوں کو بنیادی طور پر اپنے ذہن میں درست کیجیے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ ان چیزوں کو ذہن میں راسخ کریں، گفتگوؤں سے جنہیں اللہ نے تقریر کی صلاحیت دی ہے وہ اپنے معاشرے میں پھیل جائیں۔ اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ مسلمان اسے بڑھ کر قبول کریں گے۔ صرف یہ کہ ایک ذہول ہو گیا ہے، غلامی کے 200 سالوں نے ہم پر بہت کچھ اثرات چھوڑ دیے، لیکن یہ کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ کسی مسلمان کے سامنے لائی جائیں تو وہ قطعاً انکار نہیں کرے گا، وہ ان کو تسلیم کرے گا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ پہلے خود ہم انہیں اپنے ذہنوں میں راسخ کریں اور پھر انہیں لوگوں کے سامنے چھوڑیں۔ اب آئیے جہاد کے لفظی معنی کیا ہے، اب یہاں سے ہم شروع کریں جہاد کی حقیقت کو سمجھنا۔ اور چونکہ عنوان تھا جہاد اور قتال، دونوں ان دونوں کے لفظی معنی سمجھ لیجیے۔ عربی زبان کے 99% سے زیادہ الفاظ ایک سے حرفی مادے سے وجود میں آتے ہیں، روٹ کہہ لیں مادہ کہہ لیں، جیسے علم، عین لام میم، اس سے کتنے لفظ بن جائیں گے وہ تو آپ کو بھی یاد ہے، عالم، معلوم، علامہ، استعلام ایک وزارت کا نام بن گیا ہے سعودی عرب میں، منسٹری آف انفارمیشن آفس ہوتا ہے استعلام، یہ جہاں سے انکوائریز کی جائیں، معلومات حاصل کی جائیں، متعلم، معلم، یہ سارے الفاظ بن گئے۔ مادہ کیا ہے؟ علم۔ اسی طرح جہاد کا مادہ ہے جہد، قتال کا مادہ ہے قتل۔ قتل کے معنی بھی سب کو معلوم اور جہد کے معنی بھی اکثر لوگوں کے علم میں ہوں گے کہ جہد کے معنی کوشش، جدوجہد، جدوجہد، مختلف تلفظات کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بھی بولتے ہیں اور عام لوگ بھی بولتے ہیں۔ تو جہد کے معنی کوشش، قتل کے معنی کسی کو کی جان لے لینا۔ جہد سے بنا جہاد اور قتل سے بنا قتال، ان میں فرق کیا ہے؟ جہد اور قتل یہ یک طرفہ عمل ہے۔ کوئی شخص جا رہا تھا، کسی نے اسے گولی مار دی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قتل۔ دوسرے آدمی کا اس وقت کوئی ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ آمنے سامنے نہیں آئے تھے۔ آمنے سامنے آ جائے تو وہ مقاتلہ یا قتال ہوگا، اور یک طرفہ طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ قتل ہو۔ اسی طرح یک طرفہ کوشش جو ہے وہ جہد ہے، اور جب کوشش کوشش کے مقابلے میں آ جائے، جب کوشش کوشش سے ٹکرائے، یہ ہے جہاد یا مجاہدہ۔ جہاد اور مجاہدہ بالکل ایک ہی لفظ ہے۔ جہد کا جہد سے ٹکرانا، کوشش کا کوشش کے مقابلے میں آنا، سعی کا سعی سے نبردازما ہونا، دو فریق ہوں گے اس میں لا محالہ کہ اس میں ان کے مابین ایک مقابلہ ہے، زور آزمائی ہے، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے اپنی اپنی امکانی کوشش کو صرف کرنا ہے، یہ ہے جہاد یا مجاہدہ۔ اب ایک لفظ اگر آپ اس میں لائیں گے تو وہ بنے گا کشمکش۔ جہد کے معنی کوشش اور جہاد کے معنی کشمکش، سٹرگل، اور انگریزی میں سٹرگل جو ہے اس میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے اگینسٹ کا لفظ آئے گا اس کے بعد، سٹرگل اگینسٹ، اس لیے کہ اس میں ایک ریزسٹنس کا تصور موجود ہے. تو ایگزرٹ جو ہے، ایگزرٹ کے اندر وہ بات نہیں ہے اپنا زور لگانا، پورا زور سر کر دینا، جس کو کہیں گے عربی میں بذل جہد، اپنی سی کوشش صرف کر دی، یہ ہے ٹو ایگزرٹ یور اٹموسٹ، جو انتہائی آپ کے اندر طاقت تھی آپ نے صرف کر دی، یہ ہے جہد. اور جب یہ کہ ایک مقابلے میں کسی ریزسٹنس کے خلاف آپ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ہوگا سٹرگل. تو سٹرگل یا کشمکش ہے جہاد، اور ٹو ایگزرٹ یا کوشش کرنا یہ ہے جہد. اب ایک بات اور سمجھیے، ظاہر بات ہے کہ کوشش کے لیے بھی لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہو، بلا مقصد تو کوشش نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جب دو فریق ایک دوسرے کے خلاف کوشش کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. لہذا فی سبیل کا لفظ جو ہے بڑھ جائے گا. فی سبیل کے معنی راستے میں، مقصد کے لیے، جہاد فی سبیل. اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ بھی دو طرفہ لفظ استعمال ہوگا. مکہ مکرمہ میں حضور توحید کی دعوت دے رہے تھے تو جوابی طور پر ابو جہل اور ابو لہب شرک کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، حضور کا مقابلہ کر رہے تھے. حضور بھی مجاہد تھے، آپ کے صحابہ بھی مجاہد تھے، اور ابو جہل اور ابو لہب بھی مجاہد تھے. حضور اور صحابہ کرام مجاہد فی سبیل توحید تھے، یا فی سبیل اللہ کہہ لیجیے، اور ابو جہل اور ابو لہب مجاہد فی سبیل شرک تھے، یا فی سبیل طاغوت تھے. مجاہد وہ بھی ہے، مجاہد وہ بھی. چنانچہ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے دو مقامات پر، ان مشرک والدین کے لیے کہ جن کی اولاد ایمان لے آتی تھی تو وہ اپنا پورا دباؤ ان پر ڈالتے تھے کہ واپس آؤ اپنے آبائی دین میں، جتنا بھی دباؤ ڈال سکے ڈالتے تھے، مارتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے. یہ ساری ان کی کوشش کس لیے تھی؟ اپنے ان مشرکانہ عقائد کو برقرار رکھنے کے لیے اور حضور کی دعوت کو روکنے. مقابلہ ہے نا، لہذا قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا، ان نوجوان مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے، کہ اگر تمہارے والدین تم سے جہاد کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تم سے جہاد کرے اس لیے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا ہرگز مت مانو. اگرچہ وہ والدین ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور قرآن مجید نے مشرک والدین کے حقوق میں بالکل ساقط نہیں کیے، ان کا کہنا تو مت مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہ سکتے ہو، بھلائی کر سکتے ہو. مشرک باپ کی بھی انسان مالی امداد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، وہ تو ان احسانات کا بدلہ ہے جو بچپن میں اس پر ہوئے ہیں اس کے والدین کی طرف سے، لیکن ان کا دباؤ قبول مت کرو، ان کا وہ جہاد جو ہے اس کو رد کر دو اور توحید پر کارمند رہو. اب اسی کو یوں پھیلا لیجئے کہ اگر کوئی کسی خطہ زمین میں اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مجاہد فی سبیل الاسلام ہے، اور اگر کوئی اشتراکیت کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ ہے. مجاہد وہ بھی ہے، مجاہد وہ بھی ہے. اب تیسری بات ایڈ کیجئے، کیونکہ لفظی معنی جب تک پوری طرح سمجھ میں نہ آ جائے یہ بار بار لفظ آتا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ظاہر بات ہے کہ انسان کی کسی بھی مقصد کے لیے جو کوشش ہے اس میں کیا چیزیں وہ صرف کر سکتا ہے؟ اپنی جان، اپنا مال. کسی بھی مقصد کو پروموٹ کرنے کے لیے مالی انفاق کرنا پڑتا ہے. آپ دین کو چاہتے ہیں کہ اس کا غلبہ ہو، فروغ ہو دین کو، تو مال صرف کرنا پڑے گا. حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے کیا. اور اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت کھپانا پڑے گا. اس کو کہیے یہ جان ہے، میری قوت، میری توانائی، میری صلاحیت، میری استعداد، یہ جان ہے، اور مال وہ ہے کہ جو میں کچھ خرچ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں. اور اس جان کے لیے اس حد تک انسان تیار رہے کہ وقت آئے تو جان دینے کے لیے آمادہ رہے. یہ ہوگا کسی بھی مقصد کے لیے جان اور مال سے جہاد کرنا. جو سچے اور مخلص اشتراکی ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بھی نظر نہیں آتے، جیسے ہم بناسپتی مومن ہیں ویسے ہی ہمارے ہاں بناسپتی قسم کے اشتراکی ہیں. یہ تو ایک قومی ہمارا کردار ہے اصل میں، کہ قول و عمل کا تضاد، وہ جیسا ہم میں ہے ویسا ان میں بھی ہے. لیکن جو سچا مخلص اشتراکی ہوگا اس کا کام کیا ہے؟ اپنے وسائل، اپنی صلاحیت، اپنی قوتیں، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنا وقت، اس کا اکثر و بیشتر جو ہے وہ کھپا دے گا اپنے اس مقصد کے لیے، اشتراکیت کے فروغ کے لیے، اشتراکیت کے نفاذ کے لیے. اور ان میں سے صرف اتنا حصہ اپنی ذات پر لگائے گا جتنا کہ جان اور جسم کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ناگزیر. یہی پیمانہ ہے کسی کے سچے اشتراکی ہونے کا. تو یہ اب آپ نے بات سمجھ لی کہ جہاد کے معنی کیا ہے، قتال کے معنی کیا ہے. یک طرفہ قتل قتل ہے، جب دو فریق آمنے سامنے آ گئے، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے، اب یہ قتال ہو گئے، اب یہ مقاتلہ ہو گیا، اب یہ جنگ ہے. اب آئیے جہاد کے مراحل. سب سے پہلا مرحلہ جہاد کا تو وہ ہے جس پر کل گفتگو ہو چکی ہے. میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا نا کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اللہ کی بندگی کرو اور پرستش کرو، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ. یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام مان لیے، کچھ رد کر دیے. یہ کرو گے تو یہ ٹوٹل ریجیکشن شمار ہوگی اللہ کے ہاں، الا یہ کہ انسان توبہ کرے اور اپنے طرز عمل کو درست کر لے. اب آپ یہ سوچئے کہ اس حکم پر پورا اترنے کے لیے بھی شدید مجاہدے کی ضرورت ہے. اس کو جہاد قرار دیا گیا ہے احادیث نبویہ میں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس کے لیے لفظ جہاد صرف استعمال ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں. ایک اصطلاح کے درجے میں جہاد فی سبیل اللہ وہ اگلے دو مراحل پر آئے گا، لیکن جہاد یہ بھی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کام میں ریزسٹنس کدھر کدھر سے آ رہی ہے، اس کا جائزہ لے لیجئے، اس کے خلاف کشمکش کریں گے تبھی ہوگا. سب سے بڑی ریزسٹنس، سب سے بڑا مقابلہ تو ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارا نفس، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو حکم دیتا ہی برائی کا، اس کا تو کام ہی ہے. اس کو تو مال سے محبت ہے، اس سے غرض نہیں کہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، اسے تو مال چاہیے، اسے چٹخارے چاہیے، جائز ناجائز سے اسے بحث نہیں. اس کا تو جو تقاضا اندر سے ابھرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اس تقاضے کی تسکین ہونی چاہیے، اسے اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا غلط، کیا جائز کیا ناجائز. تو اگر اس کے ساتھ کشمکش نہیں کریں گے، اگر اس ریزسٹنس کو اوور کم نہیں کریں گے تو اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ مولانا روم نے بہت پیارا شعر کہا ہے، پہلا مصرع تو بہت آسان ہے، آپ سب سمجھ جائیں گے، دوسرے میں تھوڑا سا اشکال ہو سکتا ہے، کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. لیکن اورا اون ایرا اون نیست، بڑی خوبصورت انہوں نے یہ، اس کو صنعت لفظی کہتے، فرعون کے لفظ میں اون ہے نا، اس عون کو نکال لیا. اس کے پاس عون تھی، میرے پاس عون نہیں. عون کے معنی کیا ہے؟ مدد، جس کو آپ پنجابی میں بھی کہتے ہیں مدد، یعنی دست و بازو جس کے پاس ہے مدد. اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، لہذا زبان سے بھی اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، اس نے درجے سے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کی حکومت؟ میں نہیں جانتا کون موسیٰ کون اللہ، کیا شریعت کیا قانون، کیا جائز کیا ناجائز، میری حکومت ہے میری مرضی سے. تو چونکہ اس کے پاس تو لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا میں غریب فقیر درویش، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا. نفس کیا کہتا ہے؟ کہ یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی سے. میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم ہے، کیا رسول کی سنت ہے، جو مجھے پسند ہے وہ ہوگا. صبح کا وقت ہے، اذان سن بھی لی ہے، پکار کس کی ہے؟ وہ تو اللہ کی پکار ہے، مؤذن کی، اس کے منہ سے نکلی ہے. لیکن کس کی پکار ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. تو مؤذن کے لبوں سے جو آواز آ رہی ہے، جو صدا نکلی ہے، اللہ کی پکار ہے. نفس یہ کہتا ہے سو جاؤ، اور سو آرام کرو، مجھے تو ابھی آرام کرنا. اور ہم ذرا کس مسا کے کروٹ لے کے اور لحاف اور اوپر لے کے جو لیٹ جاتے ہیں، تو کیا فیصلہ ہم نے کیا کہ نفس کا حکم مقدم، اس کے آگے ہم نے ہاتھ جوڑ دیے اور اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا. اب اس نفس کو اگر زیر نہ کرے انسان، اس کو اگر اپنے قابو میں نہ لائے، اس سے کشمکش نہ کرے، کوئی رشوت پیش کی جا رہی ہے، معلوم ہے حرام ہے، ناجائز ہے، نفس کہتا ہے لو، ضمیر کہتا ہے حرام ہے، کوئی اگر ایمان کی کہیں دبی ہوئی چنگاری ہے تو وہ تو اس وقت احتجاج کرتی ہے کہ نہیں نہیں، اور ہم اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے وصول کرتے ہیں، تو نفس حکمران ہوا. اس کے ساتھ کشمکش، یہ ہے جہاد کا نقطۂ آغاز. یہ اگر نہیں کیا اور اگلی منزلوں کی طرف چل دیے تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. یہ کتنے قریب ہے یہ مسجد یکشم، جذبات میں آ کر مسلمان جان بھی دے دیتا ہے، ایک وقت میں مشتعل ہو گیا تو جان پر بھی کھیل جائے گا. زیادہ دور نہیں ہے چوک گوال منڈی، ہم نے اپنی آنکھوں سے 1953 کی جو تحریک تھی ختم نبوت، میں اس زمانے میں زیر تعلیم تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے گریبان کھولے ہیں اور گولی کھائی. دو سگے بھائی اس چوک میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھا ہے. اس چوک میں جو یہ سلاخوں والا وہ بڑا گیٹ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے باہر کا تماشا ہو رہا ہے. ادھر سے بانسوں والے بازار سے پولیس بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور موب پیچھے ہے. انہوں نے ٹرن لیا جو اب دروازہ، جو سڑک بند کر دی گئی ہے، اب جو نیچے اترتی ہے نیلے گنبد کی طرف، اب تو وہاں پر گیٹ لگ گیا ہے، پہلے وہ سڑک کھلی تھی. اس ٹرن پہ آ کر پولیس نے بیٹھ کر پوزیشن لی ہے، فائرنگ کی. چند لوگ گرے، اس کے بعد کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے نعرہ مارا گریبان کھولے، مارو گولی، اور پھر وہ چھاڑ آئی ہو وہ گرے. اور ہمیں بعد میں معلوم ہوا آپریشن تھیٹر میں ان میں دو سگے بھائی تھے، ایک بھائی پہلی وہ چھاڑ میں گیا ہے، دوسرا دوسری. تو جذبات میں آ کر تو یہ مسلمان ہر وقت کرتا رہا ہے، اور باہر کے جو دشمن ہیں اسلام کے، ان سے تو لڑنے کو بڑی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ اندر کا دشمن جو ہے، اندر کا فرعون، اس کو وہ بھول جاتا ہے. یہ ہے وہ ہماری کمی کہ جس کی وجہ سے ہماری کوئی تحریک نتیجہ خیز نہیں ہو رہی. نظام مصطفیٰ کے نام پر کتنی عظیم تحریک چلی، لوگوں نے کہا کہ تحریک پاکستان کا سا جوش و خروش، بلکہ بعض واقفین جو تھے انہوں نے یہ کہا، اس سے بڑھ کر جوش و خروش تھا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں. ٹائی ٹائی فش، ایک نیا مارشل لا لگ گیا اور چھٹی ہوئی. وجہ کیا ہے کہ جلوس لاکھوں کا ہے, نظام مصطفیٰ کے نعرے ہیں, لیکن نماز کی پابندی نہیں, اپنے نفس کے ساتھ کشمکش نہیں. تو پہلا جہاد یہ ہے, اس کے لیے حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفس. اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد. سوال کیا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, حضور سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. غزوہ تبوک سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس جہاد ختم ہو گیا, رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. یہ تو چھوٹا جہاد تھا جس کے لیے ہم گئے تھے تبوک, بڑا جہاد تو ہر دم ہے جو ہمارے ساتھ ہے, اور وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد. یہ ہے جہاد کا نقطۂ آغاز. ابھی ایک اور شے ہے, اس نفس کو تقویت دینے والی ایک طاقت ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے ہمارے امتحان کے لیے. اس زندگی کا تو اصل مقصد امتحان ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس نے ہمارے امتحان کے لیے تو ایک تو اندر رکھ دیا شیطان, وہ نفس ہے, اور ایک شیطان باہر ہے جو اس نفس کو اکساتا رہتا ہے, اس میں پھوکے مارتا ہے, اس میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. وہ شیطان ہے ہمارا ازلی دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے اپنا دشمن سمجھو. اور سورہ کہف میں بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ انسان کا طرز عمل کیا ہے, افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم اس شیطان لعین کو اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد مانوی اور سلوی, اس کو تم اپنا دوست بنائے ہوئے ہو, درا حالے کہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ کتنا برا بدل ہے جو ان ظالموں کو ملا ہے, اللہ کی دوستی چھوڑی ہے, ان سے ناطا جوڑا ہے جو ان کے جانی دشمن. تو یہ کشمکش شیطان کے خلاف کرنی پڑے گی, ان کے چیلو چاٹوں کے خلاف کرنی پڑے گی, ورنہ آپ کیسے اللہ کے بندے بنیں گے؟ اب تیسری چیز اور, یہ یوں سمجھیے کہ پہلی منزل کی بات میں کر رہا ہوں, اس میں بھی یہ تین گوشے ہیں یا تین چھوٹی چھوٹی لیول. ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر آپ اسلام پر چلنا چاہیں گے تو وہ معاشرہ آپ کو مدد دے گا یا آپ کے خلاف کرے گا؟ سوشل پریشرز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ معاشرے کا ایک دباؤ ہے, معاشرے میں تو پیسے کی قدر ہے, حلال اور حرام سے غرض نہیں. اب آپ کو بھی تو بیٹیاں اٹھانی ہیں, ان کے ہاتھ پیلے کر دیں, اب کیا کریں؟ جائز سے آئے ناجائز سے آئے, ایسا ہونا چاہیے. آپ اگر کسی غلط ذریعے سے کما رہے تھے اور آج طے کر لیں کہ اب وہ میں چھوڑ دوں گا, تو ظاہر ہے پہلے اگر پراٹھے ملتے تھے بچوں کو گھر والوں کو تو اب سوکھی ملے گی, وہ بھی دو دو نہیں شاید ایک رہ جائے. یہ اردو کا محاورہ ہے, دو دو اور چپڑی, دو دو بھی چاہے اور چپڑی بھی چاہے تو وہ دو دو بھی نہیں رہیں گی, تو وہ گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی اللہ کی بندی آج تک اسے ہوش نہیں آیا معاشرے کے عام جو اثرات ہیں ان کے زیر اثر, اس نے بھی پردہ نہیں کیا, یا کیا تو رواجی سا پردہ کیا, شرعی پردے کا اسے علم ہی نہیں تھا. آج اگر اسے معلوم ہو گیا ہے کہ شرعی پردہ یہ ہے, میرے اللہ کا حکم یہ ہے, اور وہ اگر اس پر کاربند ہونا چاہے تو پوری برادری میں پورے معاشرے میں نکو بن جائے گی کہ نہیں؟ یہ میں وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو بالکل سامنے کی ہے, بجائے اس کے کہ بھاری بھرکم الفاظ میں اصطلاحات میں میں سامنے رکھوں, بالکل عملی شکلیں جو ہوتی. تو اب دو ہی راستے ہیں, ایک راستہ تو دنیا میں وہ ہے کہ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ میں ساز. عافیت اس میں ہے, آرام اس میں ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو تم زمانے کے ساتھ موافقت کر لو, فرکشن تو ختم ہو گئی, جھگڑا تو نہیں رہا. لیکن یہ ہے بے غیرتی کا راستہ, بے حمیتی کا راستہ. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے کوئی اصول نہیں, کوئی اسکروپلز نہیں, جن میں سیرت و کردار کی کوئی طاقت نہیں، جن میں کیریکٹر کی نام کی کوئی شے نہیں، وہ تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، آرام اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے، عیش اسی میں ہے، سہولت اسی میں ہے. لیکن غیرت اور حمیت کا راستہ کیا ہے کہ زمانہ بات نہ سازت تو بات زمانہ ستیز، زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو زمانے سے لڑو. تو یہ تین اطراف میں کشمکش کوئی کرے گا تو حقیقی معنی میں اسلام کا حق ادا کر سکے، حقیقی معنی میں کلی اطاعت اللہ کی اختیار کر سکے گا، حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن سکے گا. یہ ہے جہاد کی پہلی منزل، اور پہلی منزل میں اس کے تین اطراف کہہ لیں یا تین لیولز کہہ لیں، تین سطحیں کہہ لیں، یہ ہے جہاد ابتدائی مرحلے میں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا علمی طور پر. قرآن و حدیث میں اس جہاد کے لیے ذکر جو آتا ہے وہ صرف لفظ جہاد سے آتا ہے. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اس میں اصطلاحاً جو ہے فی سبیل اللہ والی بات وہ اب آگے چل کر ایڈ ہوگی، اس کا مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کا بندہ مطیع فرمان، اپنی پوری زندگی میں اللہ کے تمام احکام پر عمل پیرا، فاقے کرنے کو تیار ہے، حرام راستے سے کاروبار کرنے کو تیار نہیں. اس پہلی منزل کو اس نے سر کر لیا، نفس کو بھی دبا دیا، معاشرے کے ساتھ بھی کشمکش کی، دبا نہیں اپنے موقف پر ڈٹا رہا، شیطان سے بھی اس نے پنجہ آزمائی کی اور اسے بھی پچھاڑا. اب اگلا مرحلہ آتا ہے فرائض دینی میں، اب اسی دعوت کو عام کرو، اسی کو پھیلاؤ، اسی کو پہنچاؤ. ذرا سا اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ اصل میں نتیجہ ہے ہمارے کلمہ طیبہ کے پہلے جز کا، لا الہ الا اللہ. تو اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی، اسی کی فرما برداری، اور اطاعت اور فرما برداری اور بندگی اور پرستش بلا شرکت غیر اور بالکل لیا. اب دوسرا جو میں نے بیان کیا ہے، دین کا پھیلانا، عام کرنا، پہنچانا، خلق خدا پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم کیا چاہتا، اس کا تعلق ہے رسالت کے ساتھ، اس کا تعلق ہے کلمہ طیبہ کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ذرا سمجھ لیجئے، تھوڑی سی بات یہ سمجھنے کی ہے، اور ذرا ذہن پر زور ڈال کر ان باتوں کو سمجھیے اور اچھی طرح ذہن نشین کیجیے. پہلی بات یہ سمجھیے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا. تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہے تو اب کہہ نہیں سکتے، اب تو کوئی رسول آئے گا نہیں، اس لیے تھا کہا ہے. رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچ جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے، اور وہ اللہ کے ہاں جا کر یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا. اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو معمور کیا، انہیں سلیکٹ کیا، انہیں اپوائنٹ کیا، ان کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ اب پہنچاؤ، پہنچاؤ قول سے بھی عمل سے بھی، جو کہو اس کی عملی مثال اپنے کردار میں پیش کر دو. یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں سے رسول بھیجے گئے، ورنہ تو انسان آسانی سے یہ کہہ کر علیحدہ ہو جاتے کہ صاحب وہ تو فرشتے تھے، فرشتوں نے سچ بول کر دکھا دیا، انسان کیسے بولے، ان کو نہ پیٹ لگاتا، نہ جورو نہ جاتا، نہ نفس، کچھ بھی نہیں، وہ پاک دامن رہ گئے تو کون سا کمال ہوا. جب انسانوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا الصادق الامین، تو معلوم ہوا کہ یہ تو حجت قائم ہو گئی. اس لیے قول اور عمل دونوں سے انہوں نے حجت قائم. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے آپ کہ پیغام آیا رسولوں کے پاس، رسول اگر نہ پہنچاتے، بالفرض سپوز اگر رسول نہ پہنچاتے تو خلق خدا کی طرف سے ان پر الزام آتا قیامت کی عدالت میں کہ پروردگار ان کے پاس تیرا پیغام آیا تھا انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، تو مجرم کون ہوتے؟ بڑا مشکل ہے زبان سے یہ رسولوں کی شان میں لفظ نکلنا، لیکن میں نے کہا کہ سپوزیشن ہے، یہ تو ایک فرض ہے، تو وہ مجرم جو ہے رسول ہوتے، اور رسولوں نے اگر پہنچا دیا اور لوگوں نے پھر بھی عمل نہیں کیا تو وہ بری ذمہ، ان کی ذمہ داری ختم، اور سارے مجرم کون؟ لوگ جنہوں نے پیغام کے پہنچنے کے باوجود عمل نہیں کیا۔ یہ وہ نازک ذمہ داری ہے۔ ایک اور سادہ مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ کسی ایلچی کے ہاتھ پیغام بھیجا آپ نے، وہ کام ہوا نہیں، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں؟ غصے میں بھرے ہوئے گئے آپ اپنے اس عزیز کے پاس کہ میں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا تھا اور آپ نے کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا۔ اگر وہ ایک جملہ کہے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اب کوئی آپ گلا کر سکتے ہیں اسے مزید؟ کوئی شکوا، کوئی شکایت؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ وہ سارا غصہ ختم۔ اب یہ نزلہ کس پہ گرے گا؟ گرے گا تو صحیح، یہاں سے اگر ہٹائے تو کہیں اور جائے گا، وہ سارا غصہ آئے گا اس ایلچی پر۔ وہاں اگر آپ پہنچے غصے میں بھرے ہوئے کہ میں نے تمہیں پیغام دے کر بھیجا تھا، فرض کیجئے وہ یہ جملہ کہتے کہ بھائی میرے ذمہ تو پہنچانے کی ذمہ داری تھی، میں نے تو پہنچا دیا تھا، کام کرنا تو اس نے تھا نا، تو یہ بری اور وہ مجھ نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو سورہ آراف میں فرمائی گئی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 6 ہے، پہلے ہی رکوع میں سورہ آراف میں۔ تو ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، رسول بھی تو آخر اللہ کے بندے ہیں۔ جب سید المرسلین کے بارے میں ہمارے کلمہ شہادت کے اندر جز ہے واشهد ان محمدا عبده ورسوله، تو ہے تو بندے، مقام بندگی ہی ہے، ان کی جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے ان کا محاسبہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر رسالت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ بھاری اور کٹھن ذمہ داری جس کا ایک نقشہ ہمیں ملتا ہے حجۃ الوداع کے خطبے میں۔ اب 23 برس کی محنت شاقہ کا تصور کیجئے، اس کا نتیجہ سامنے ہے، 125,000 افراد بیٹھے۔ حضور نے خطبہ شروع کیا تو اس انداز میں کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، پھر آپ نے جو اہم باتیں تھیں انہیں دوہرا دوہرا کر بیان کیا۔ آخر میں سوال کیا الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت و دیتا و نصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ جواب دیا۔ اس کے بعد ایک تو نگاہ اٹھائی، محدثین کو دعائیں دیجئے جنہوں نے یہ تفاصیل تک محفوظ کر دی ہمارے لیے، پوری پوری زندگیاں کھپائی ہیں انہوں نے، کہاں کہاں سے جا کر حدیثوں کو جمع کیا ہے، کیسی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں ان کی چھان پھٹک میں، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ہم نے اپنے خصوصی اجتماع میں ایک حدیث پڑھی بڑی طویل، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں اسی زمانے میں پہنچا دیتی ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں گویا کہ ہم اسی ماحول کا جز ہیں اور ان حالات و واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ معنوی فیض صحبت حاصل ہو سکتا ہے انسان کو احادیث کے مطالعے سے۔ تو یہاں تک تفاصیل محفوظ ہے کہ حضور نے پھر نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا 3 مرتبہ، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اشارہ پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، میں بری ہو گیا، میں فارغ ہو گیا، میری ذمہ داری ادا ہو گئی، وہ بارے گڑا جو ہے اتر گیا، میں سبک دوش ہو گیا۔ سبک کے معنی
ہلکا دوش کندھا، سبک دوش کندھے پر جو بھاری بوجھ تھا وہ اتر گیا، اس کو کہیں گے انگریزی میں سائی آف ریلیف، ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا کہ جو آج ختم. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا، وہ ہے میری گفتگو کا اصل مسئلہ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب لازم ہے کہ پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. جو یہاں نہیں ہے میں دونوں آ گئے، وہ تمام انسان بھی جو اس وقت روئے زمین پر موجود تھے، اور وہ تمام انسان بھی جو تا قیام قیامت دنیا میں آنے والے. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت تو سب کے لیے، یا تو یہ مان لیا جائے کہ صرف عرب کے لیے تھی تو بات مکمل ہو گئی، اور اگر حضور کی بعثت تھی عرب و عجم کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو پھر تو ابھی کام ختم کا ہوا، ابھی تو شروع ہوا ہے. وہ جزیرہ نمایاں عرب کی بیچارے کی کیا حیثیت تھی دنیا میں، وہاں اس وقت کتنے لوگ بستے ہوں گے، لاکھوں ہی میں ہوں گے، کروڑ تک تو شاید آج بھی نہیں پہنچتے. اصل انسان تو ابھی بس رہے تھے ہند میں، چین میں، ایران میں، یونان میں، افریقہ میں، ان تک تو بات نہیں پہنچی. یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے اب یہ کام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ اسلام، تقوی، عبادت، اطاعت، اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. رسول کی بھی اطاعت ہوتی ہے تو رسول کی نہیں، اللہ ہی کی ہوتی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو وہ چاروں چیزیں تو ہیں لا الہ الا اللہ کی شرح، اور یہ ہے اب ذمہ داری اس دین کو پہنچانا جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، جیسے کہ پہنچایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اس امت کی ذمہ داری. اور امت کس چڑیا کا نام ہے؟ مسلمان مل کر امت بنتے ہیں نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر افراد اسے اپنا فرض نہ سمجھیں گے تو ملت تو بڑی ہائپوتھیٹیکل سی شے ہے، ایک نظری سی شے ہے. تو یہ ہے دوسرا ہمارا فرض. اب غور کیجئے، یہ فرض کیا گھر بیٹھے ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ فرض اس طرح ادا ہو جائے گا کہ آپ بھی اپنے دھندوں میں رہیں اور میں بھی اپنے کاروبار میں رہوں؟ یا یہ فرض ادا ہوگا اس طور سے جس طور سے ادا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا نقشہ سامنے رکھیے. حضرت ابو بکر کا کتنا بڑا کاروبار تھا اور سمٹتے 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 کیا رہ گیا؟ لوگوں نے اپنی زندگیاں دی، توانائیاں صرف کی، جوانوں نے اپنی جوانی کھپائی ہے. یعنی بڑوں میں، بزرگوں میں حضرت ابو بکر کی مثال رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور پر ایمان لاتے ہی اب اس دعوت اور تبلیغ کے اندر لگ گئے. اور اگر معلوم نہ ہو تو یاد کر کے اٹھیے آج کہ جو 10 چوٹی کے صحابہ ہیں جنہیں بشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت اور تبلیغ سے ایمان لائے. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین لگے ہوئے اس دعوت کے اندر. اب وہ وقت اور مال بھی صرف کر رہے ہیں. بلال کو خریدا اپنے پیسے سے، آزاد کر دیا. اب بلال جب آزاد ہو گیا تو ہمہ وقت کارکن بن گیا کہ نہیں محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیسہ صرف ہو رہا ہے، ادھر جان اور وقت اور صلاحیتیں کھپ رہی ہیں، تب دین میں بہار آ رہی ہے، اور وہ بھی کوئی جلدی سے نہیں آ گئی. 13 برس جو بکی ہیں حضور کے، ذرا اس کا حساب لگائیں گے تو کتنے افراد، بڑی مشکل سے، بڑے بڑے جتن کر کے ایک ایک ملا ہے.
ایک ایک کے لیے حضور نے گڑگڑا گڑگڑا کر اللہ سے دعائیں کی ہیں. پروردگار عمر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. یہ دو ہیں یہاں کے بڑے زور آور شخصیتیں ہیں, ان میں سے ایک تو آ جائے جس سے کہ اسلام کو, ایمان کو, مسلمانوں کو تقویت حاصل. دعائیں مانگ مانگ کر, محنتیں کر کر کے, استہزاء ہو رہا ہے, تبسکر ہو رہا ہے, مذاق اڑ رہے ہیں, لیکن یہ کہ تبلیغ اور اس تبلیغ میں, اس دعوت میں جان اور مال کھپے. تو یہ ہے جان اور مال کا کھپانا اللہ کے راستے میں. اب یہاں وہ اصطلاح مکمل ہو جائے گی. دیکھیے, مجاہدہ مان نفس میں جان مال کا کھپانا کچھ مناسبت نہیں رکھتا اس سے, لہذا وہ اصطلاح کامل جو ہے وہ اب یہاں سے شروع ہوگی. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے. تو جان اور مال خرچ کرنا دعوت اور تبلیغ کے لیے, یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل. جہاد کی پہلی منزل تو وہ تھی جو پہلے آ چکی, مجاہدہ مع النفس, مجاہدہ مع الشیطان, اور مجاہدہ مع المعاشرہ, بگڑا ہوا معاشرہ, غلط طرز کی سوسائٹی. اگر خلافت راشدہ کا ماحول مل جائے تو اس کی ضرورت نہیں, پھر تو وہ معاشرہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف دھکیلے گا. لیکن یہ کہ وہ معاشرہ جس سے ہمیں سابقہ ہے, وہ تو ہمیں دھکا دیتا ہے سیلاب کے ویلے کی طرح, چلو ادھر. تو ان تین اطراف میں کشمکش وہ جہاد ہے. لیکن آگے چل کر اب اس دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور پہنچانا, اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بے اموالکم وانفسکم. اب یہ بات بالکل اصطلاح جو ہے اس کا ایک ایک جز جو ہے وہ اپنے معنی کے ساتھ سامنے آ گیا. اس میں البتہ تین منزلیں یہاں بھی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نو کی نو منزلیں آج سمجھ کر اٹھے. ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کی کوششیں ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ تبلیغ کے نام سے اصل میں مسلکوں کی تبلیغ ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہے, وہ اسلام کی بنیادی امور کی نہیں. بلکہ شاندار تبلیغی کانفرنس ہو رہی ہے تو اہل حدیث کی ہے تو وہ اپنے چند مسائل پر دھواں دھار تقریریں کریں گے, اگر وہ بریلویوں کی ہے تو وہ اپنے چند مسائل پر دھواں دھار تقریریں کریں گے, دوسروں کی تکفیر, دوسروں کی تردید. الحمدللہ کہ اس دور میں تبلیغی جماعت کے نام سے جو کام شروع ہوا وہ اس سے بلند تر ہے. فرقے واریت, اختلافی مسائل, یہ وہاں زیر بحث نہیں آتے. دین کے فنڈامنٹلز, ایمانی حقائق, ان کو انہوں نے اپنا اصل موضوع بنایا, تو یہ ایک امپروومنٹ ہے. پھر ایک زمانے میں وہ تبلیغ ہوتی بھی تھی تنخواہ دار کارکنوں کے ذریعے, مبلغین تنخواہ یافتہ. تو تنخواہ یافتہ انسان کی تو اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے, تبلیغ کے ساتھ اس کی مناسبت ہی نہیں. تدریس ہو سکتی ہے تنخواہ پر, تدریس اور تبلیغ میں بڑا فرق ہے. دعوت و تبلیغ جو انبیاء اور رسول کا خاصہ رہا ہے, اس کے لیے تو لازمہ یہ رہا ہے کہ وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میں تم سے کوئی اجر اور کوئی اجرت نہیں طلب کرتا, میرا اجر اور میری اجرت وہ تو میرے رب کے ذمہ ہے. تدریس میں ہو سکتا ہے, وہ بالکل علیحدہ شیخ ہے, تدریس ہے, تعلیم ہے. تو اس پہلو سے بھی ایک امپروومنٹ الحمدللہ کی ہو گئی. لیکن چونکہ یہ بات جان لیجئے, کامل کام تو صرف انبیاء کا ہوتا ہے. غیر نبی کے کاموں میں جو بھی اچھی بات ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. کسی تعصب کی وجہ سے آپ ان کے کسی خیر کو خیر ہی نہ مانیں تو یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس یہ کامل ہے اور اس میں کسی امپروومنٹ کی گنجائش ہی نہیں, یہ بھی غلط ہے. بین بین رویہ رہنا چاہیے. تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں یہ عظیم حرکت جو اس وقت ہو رہی ہے ان پہلوؤں سے اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اصل موضوع جو ہے وہ خود قرآن ہے. اس سے ہٹ کر کسی کی تصانیف ہو، کسی کی کتابیں ہو، کسی کا فلسفہ ہو، کسی کا لٹریچر ہو، وہ ثانوی درجے میں ممد اور معاون کی حیثیت سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل مرکز و محور قرآن مجید کو ہونا چاہیے. یہ نص سے ثابت ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو نازل کیا چیز کی گئی حضور پر؟ وہ تو قرآن، تبلیغ قرآن کی ہو. اور جب حضور نے ہمیں تاکید فرمائی تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے کا ایک ہی آیت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے اصل فلکرم پر، اصل مرکز پر، اصل محور پر لانے کی ضرورت ہے، وہ ہے قرآن. نمبر دو یہ ہے بہت اہم تر، جس سے وہ تین مراحل سامنے آ جائیں. دعوت کے تین مراحل ہیں، تین مراتب ہیں، اور جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تینوں کی ضرورت پوری کرنی ہوگی. وہ قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے یاد کر لیجئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے حکمت اور معرفت اور ہدایت کے خزانے ہیں. یہ تو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں ناقدری کرتے ہوئے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. مجھے غالب کا وہ شعر بہت پسند ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے لیے کہا ہے تو تعلی ہے، کلام اللہ کے بارے میں کہتا تو بڑی اچھی بات ہوتی. گنجینہ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ رہے. یہ نہ سمجھنا یوں ہی لفظ آ گیا ہے، میرے جگر کا خون اس میں شامل ہے، گنجینہ مانی ہے. تو یہ بات اصل میں کلام اللہ کے لیے، ایک ایک لفظ کے اندر معنی کے دفاتر پہ. اب دیکھیے، سوسائٹی میں مختلف طبقات ہیں لوگوں کے ذہنی سطح کے اعتبار سے، بڑے بڑے تین حصوں میں ہم انہیں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ٹاپ کا حلقہ، انٹلیکچوئل، ذہین، فہیم، باصلاحیت، صاحب فکر. یہ لوگ جو ہے ان سے ہر کہو میں بات نہیں کر سکتا، ان پر واضح اثر انداز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عقلی استدلال کے ساتھ نہ. وہ بیچارے اپنے ذہن کی ساخت کے اعتبار سے مجبور ہوتے ہیں کہ پہلے بات ان کے دماغ میں آئے، اترے تو پھر دل تک پہنچے گی، ورنہ نہیں. ان کے دماغ میں فتور ہے، غلط فلسفے ہیں، غلط نظریات ہیں. کسی نے رسل کو پڑھا ہے، کسی نے ساتھرے کو پڑھا ہے، کسی نے پرنس نامی کتاب پڑھی ہے پولیٹیکل سائنس میں، وہی اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گئی. کسی نے نظریہ ارتقاء پڑھا ہے، وہ چکر میں کہ یہ آدم و ابلیس کا واقعہ قرآن میں جو آتا ہے میں کہاں فٹ کروں اس میں. تو جب تک وہ ذہنی اشکالات رفع نہیں ہوں گے وہ آپ کی بات نہیں سمجھ سکے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو اس کا غلط فکر ہے وہ اس کا حجاب اکبر ہے، دل کے اوپر وہ پردہ پڑ گیا ہے کہ آپ اس کے دل تک بات نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اس پردے کو نہ پڑے. یہ ہے اعلی علمی سطح پر عقلی استدلال کے ساتھ دین کا پیش کیا جانا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. عام طور پر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس سے مراد حکمت عملی ہے. یہ بہت ہی ناقدری کی ہے اس آیت میں اس لفظ کی، حکمت، وزڈم. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. پورے قرآن مجید میں یہ لفظ حکمت اس معنی میں کہیں نہیں آیا جسے ہم حکمت عملی کہتے ہیں، یہاں تو آیا ہے اس وزڈم کے لیے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں محمد آپ پر از قسم حکمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ حکمت عملی تھوڑا ہی ہے، تو حکمت. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس سطح پر بھی دعوت کا پیش کیا جانا ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، اور وہ طبقہ جو ہے معاشرے کا اگر دین کو شعوری طور پر قبول نہیں کرے گا تو معاشرہ بحثیت مجموعی دین کے رخ پر نہیں جا سکتا. محض عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ سے وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. دوسری سطح عوام کی ہے. وہ کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کوری سلیٹ،
کوئی ان کے دماغ میں تو فطور نہیں ہے نا، انہیں کیا پتا کون رسل ہے، کس بلا کا نام ساترے ہے، کیا ڈارون کا نظریہ ہے، کیا کچھ اور شے ہے. ان کے اندر ان کی انسانیت اور ان کی فطرت سوئی ہوئی ہوتی ہے، بس اسے جگانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے واعظ نصیحت، اس کے لیے اس کے نیک جذبات کو اپیل کرنا، ایموشنل انداز میں بھی بات جو ہے وہ کرنا، یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے. اس میں شرط یہ ہے کہ وہ محسوس کر لے کہ یہ شخص خلوص سے بات کر رہا ہے. اگر وہ یہ محسوس کرے گا یہ مجھ پر دھونس جما رہا ہے تو اس کے دل پہ تارا پڑ جائے گا. یہ اپنی برتری ایسرٹ کرنے کے لیے یہ سارا یہ دعوت و تبلیغ کا ڈھونگ رچایا ہے، اس کے کان بند ہو جائیں گے. یا اگر انہوں نے یہ محسوس کیا، اور عوام جو ہے کل انعام تو ہوتے ہیں لیکن ان کی جو چھٹی حص ہے وہ بڑی بیدار ہوتی، وہ خوب صحیح فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص جو دین کا نام لے رہا ہے، یہ اپنی دنیا بنانے کے لیے لے رہا ہے، دنیاوی اقتدار اس کے پیش نظر ہے، یا یہ واقعتاً صرف دین کا کام کرنا چاہتا ہے. انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ واقعی دین ہی کی طرف ہمیں بلانا چاہتا ہے، تو انہیں فلسفے ملسفے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا کہ اس دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی دل پہ جاؤ گی. اس لیے کہ ان کے دلوں کے اوپر وہ حجابات اتنے ہی نہیں. یہ ہے موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والا انداز. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ادھار کھائے بیٹھے ہیں، ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کی لمبے چوڑے ان کے نظام ہیں، انہیں اپنے ان نظاموں کو محفوظ کرنا ہے، تو وہ تو لازمن مناظرہ بازی پہ اتر آئیں گے، جٹائی کے ساتھ مناظرہ بازی. لیکن جان لیجئے منہ ان کا بھی بند کرنا پڑے گا، ان کو دعوت و تبلیغ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ معلوم ہے، وہ کبھی بھی صحیح بات نہیں سمجھیں گے. اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں گے، یہ تو وہ ہوتے ہیں جو جاگے ہوئے ہیں، وہ کبھی نہیں مانتے. لیکن یہ اگر ان کے جو بھی انہوں نے تانا بانا بکھیر دیا ہو لوگوں کے اندر اپنے خیالات کا اور عقائد کا، اگر آپ ان کا منہ توڑ جواب نہیں دیں گے تو عوام تو اس کے زیر اثر آ جائیں گے. یہ ہے جس کے لیے ہمارے ہاں مناظرہ ایجاد ہوا. قرآن میں لفظ مناظرہ نہیں ہے، مجادلہ ہے، جھگڑا کرنا پڑتا ہے. وجادلہم باللتی احسن، ایسے طبقے کے ساتھ جدال کرنا پڑے گا، اگرچہ اس میں بھی اپنا ایک امتیازی اخلاقی اپنا معیار برقرار رکھنا ضروری ہے دین کا کام کرنے والوں کے. ان کی سطح پر اتر کر بات نہ کرو کہ گالی کا جواب گالی سے دینے لگو، لیکن یہ کہ ان کے غلط خیالات کی تردید کرنی پڑے. تو یہ تین لیول ہے. اب ظاہر بات ہے کہ عام بات یہی ہے کہ ہر شخص تو یہ تین کام نہیں کر سکتا. ذہین اور اعلی ذہنی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو پہنچانے کے لیے بھی ذہین اور اعلی صلاحیتوں والے لوگ چاہیے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو، یہ حکم ہے. ان کو اگر آپ بات پلانا شروع کر دیں گے تو وہ مسکراتے رہیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ان عوام کو بیچاروں کو آپ وہ فلسفے پڑھانے لگیں گے تو وہ ان کے سمجھ سے بالا تر ہوں گے. تو وضع شے فی غیر محلے ہی تو ہی ہے نا، جسے ظلم کہتے ہیں، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. ان سے ان کی سطح پر بات کرو، ان سے ان کی سطح پر بات کرو، اور یہ جو ہیں ان سے ان کے ایلیمنٹس میں جا کر میٹ کرو. یہ تینوں تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں، اور انہی کو آپ تین مراحل سمجھ لیجئے. تینوں تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے کہ نہیں، انسانی صلاحیتوں کو پول کرنے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں. صلاحیتیں اور مال اور مالی وسائل جمع کیے جائیں اور کھپائے جائیں، یہی ہے جہاد فی سبیل اللہ. تیسری بات اور نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں اس دعوت اور تبلیغ کے لیے ایک اور لفظ آیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اللہ پر ایمان پختہ رکھو. یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں نیکی کا حکم کا ذکر ہے وہی بدی سے روکنے کا ذکر بھی ہے. یہ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جو پیشانیوں پر بل پڑتے ہیں وہ بدی سے روکنے تو پڑتے ہیں. اگر یہ آپ نہ کریں اور صرف تلقین کرتے رہیں نیکی کی تو انہیں کوئی کھلتی نہیں بات. تیوری پر بل کب چڑھتے ہیں؟ جب آپ ان پر تنقید کریں. یہ غلط کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑو. یہ جب بھی کیا جائے گا مخالفت ہوگی. میں نے تو کسی جگہ لکھا بھی تھا کہ سڑک پر بچے کھیل رہے ہوں گلی ڈنڈا یا کوئی کرکٹ تو آپ اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو بیٹھو یہ راستہ ہے گاڑیاں چل رہی ہیں تم کسی کے مارو گے شیشہ توڑو گے تو کیا جواب ملے گا آپ کو معلوم ہے مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے. شاید وہاں سے اپنی عزت سلامت لے کر نکل جانا ممکن نہ رہے. کسی نے کسی کے 5 روپے دینے اور آپ جا کر کہے کہ کیوں نہیں دیتے ہو 2 وہ کم سے کم یہ تو کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو ہماری باتوں میں آنے والے. یہ ریزنٹمنٹ جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاصہ ہے. اور نظام باطل اگر ہو اور اس میں حق کی دعوت ہو رہی ہو اور اس کی مخالفت نہ ہو تو سمجھ لیجئے وہ حق حق نہیں ہے. اس نے کہیں 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 نہ کہیں در پردہ باطل کے ساتھ مصالحت کی ہوئی ہے. کوئی جنٹل مین اگریمنٹ ہے کہ ہم تمہاری دکھ بھی رکھ کو نہیں چھیڑیں گے باقی ہمیں کام کرنے دیں تو ان پر رکاوٹ نہیں آتی تھی. یہ بات جان لیجئے کہ قرآن میں تو جہاں امر بالمعروف ہے وہاں نہیں منکر بھی بلکہ حدیث میں نہیں عن المنکر پر زیادہ زور ہے. من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اورف الایمان. مسلم شریف کی روایت ہے جو کوئی بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے مراد طاقت سے روکے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے روکے. کہے تو صحیح کہ بھلے آدمی ہو کیا کر رہے ہو ڈرو اللہ سے. اور یہ بھی نہیں تو دل میں ایک شدید رنج اور غم اور صدمہ یہ تو محسوس کرے. دل میں ایک شدید نفرت تو اس کے خلاف رکھے. اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ذالک اضعف الایمان. ایک اور حدیث بھی ہے وہ بھی مسلم شریف کی ہے. حضور فرماتے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے حواری اور اصحاب نہیں ہوتے تھے. وہ اس کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامتے تھے. وہی کرتے تھے جس کا انہیں حکم ملا تھا. لیکن ان کے بعد وہ دور آتا رہا فخلف من بعدہم خلوف. پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے کہ جو وہ کام تو نہیں کرتے تھے جن کا حکم دیا گیا وہ کرتے تھے جس سے روکا گیا. اب آپ فرماتے من جاہدہم بیدہ فہو مومن. جو کوئی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ مومن. جو کوئی ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان کے ساتھ وہ مومن. اور جو کوئی ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل کے ساتھ وہ مومن. وما وراء ذلك من الايمان حبة خردل. اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود ہے. اب بات واضح ہو گئی کس کس پہلو سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے دیکھنا چاہیے. بہتر سے بہتر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. ہم اپنے دنیاوی معاملات میں یہ کرتے رہتے ہیں. دکانیں بدل دیتے ہیں کہ اس دکان میں یہ مال میں نے رکھا تھا یہ ٹھیک یہاں نہیں چل رہا. میں بجائے اس کے کریانے کے ڈاکٹری کی دوائیوں کی دکان کر لوں یا اس کو بھی چھوڑوں فلاں کر لوں. تو آخر ہم دین کے معاملے میں کیوں یہ سمجھ بیٹھے کہ بس جو ہو گیا تو ہو گیا اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کوئی کمی نہیں. یہ معاملہ نبی اور رسول کے لیے تو صحیح ہے کسی اور کے لیے تو نہیں. غور کرتے رہنا چاہیے کس کس پہلو سے کمی ہے اس کو پورا کریں. اس میں چوتھی بات وہ ہے کہ جو اگلی تیسری منزل پر ہمیں پہنچائے گی. پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے جہاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. جہاد پہلی منزل پر جہاد ہے اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. دوسری منزل پر جہاد دعوت تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر شہادت علی الناس لوگوں پر حجت قائم کر دینا اس کے بھی 3 ہو گئے. کہ ٹاپ لیول پر حکمت کے ساتھ عوام الناس کی سطح پر موعظہ حسنہ کے ساتھ اور جو لوگ
باطل کے چیلے چانٹے جو معاشرے کے اندر گند پھیلا رہے ہوں ان کے ساتھ جدال اور مجادلہ لیکن بڑے خوبصورتی کے ساتھ. یہ تین لیول ہو گئے. اب چوتھے لیول پر آئیے. جیسے یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک گروتھ ہے, اس کا ایک ارتقاء ہے. اگر اگلی منزل پر وہ نہیں جا رہا جو نارملی اس کی ہونی چاہیے اور کسی ایک جگہ آ کر رک گیا تو معلوم ہوا کہیں کوئی پیتھولوجی ہے, کوئی مرض ہے, کوئی بیماری ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر یہ اسی طرح اب تیسری منزل کی طرف پیش قدمی نہیں ہو رہی تب بھی کہیں کوئی خامی ہے, کوئی کمی ہے. وہ تیسری منزل کیا ہے؟ دین کو غالب کرو, قائم کرو, نافذ کرو. یہ سب سے کٹھن منزل ہے, یہ جان لیجئے. اور یہی چیز اصل میں موضوع ہے سورہ صف کا مرکزی موضوع. یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیے. قرآن مجید میں یہ الفاظ بعین ہی ایک شوشے کے فرق کے بغیر تین دفعہ ہیں. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر, کتاب ہدایت, ہدایت کاملہ قرآن حکیم, اور دین حق دے کر مکمل نظام زندگی دین. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اسے غالب کرے کل کے کل دین پر, کل کے کل نظام زندگی پر. یہ غالب کرنا, قائم کرنا, نافذ کرنا دین کا. اس میں بھی میں عرض کر دوں کہ ہمارے تصورات میں ایک بڑی بنیادی کجی ہے. جب تک وہ درست نہیں ہوگی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے. ہمارے ذہنوں میں دین کا تصور ہی نہیں, ہمارے ذہنوں میں تصور مذہب کا ہے. مذہب کا لفظ وہ ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. پوری حدیث کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ حدیث کا ذخیرہ بہت وسیع ہے, لیکن جتنے کچھ بھی میری نگاہ ہے حدیث پر کہیں یہ لفظ حدیث میں بھی نہیں, لیکن ہماری زبانوں پر یہ چڑھا ہوا ہے. یہ اصل میں صحیح ترجمہ ہے لفظ ریلیجن کا. چونکہ ہم پر یہ 200 برس تقریباً حکمرانی کر گئے انگریز, یا کہیں فرانسیسی, یا کہیں اطالوی, کہیں ولندیزی, اور یہ ہے تمام عیسائی. موجودہ عیسائیت جو ہے اس میں کوئی نظام زندگی تو ہے ہی نہیں, قانون ہی نہیں, شریعت ہی نہیں, صرف ڈاگما ہی ڈاگما, عقیدہ ہی عقیدہ. وہ جو خلا اس میں ہے اس کو پر کیا ایک اور فلسفے نے, جس کو آپ جانتے ہیں سیکولرزم کا فلسفہ, کہ اجتماعی معاملات, حکومت کے معاملات, قانون کے معاملات, ان کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے, بلکہ یہ لوگوں کی اپنی ثواب دید پر, سوچ پر, کثرت رائے پر, جس طرح بھی ہو وہ طے کیے جائیں گے. مذہب سے کوئی تعلق, کوئی نظام تو بہت بڑی شے ہے. نظام تو ان تمام قوانین کو جمع کریں گے تو ایک نظام بنے گا. تو نظام کہاں بات ہو سیرت شریعت نہیں. یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ حضرت مسیح یہ دین دے کر گئے تھے, یہ مغالطہ. یہ تو یہودی سینٹ پال نے در حقیقت نقب لگائی اور اصل دین مسیح کو ختم کیا اور یہ بات جو ہے ان کو سکھا دی. یہ پولیزم ہے, یہ کرسچینٹی کہنا ہی غلط ہے. خیر یہ تصور انہوں نے آ کر ہمارے ذہنوں میں بھی بسا دیا. انگریز ہمارے اوپر حاکم تھا, اس نے ہمیں بڑی آزادی دی, بڑا تیر مارا کہ بھائی تمہیں اجازت ہے, تم جو چاہو عقیدہ رکھو, نماز روزہ جیسے چاہو کرو. ہندوؤں سے کہا تمہیں اجازت ہے, جو چاہے تم مانو, اس طرح چاہو بتوں کو پوجو, چاٹو, جو چاہو کرو. سکھوں کو اجازت ہے جاؤ اپنے گرودواروں میں اکھنڈ پاٹھ کرو کہ کھنڈ پاٹھ کرو, تمہاری مرضی. پارسیوں کو اجازت ہے تم جاؤ اپنے آگ کو پوجو جس طرح کرو, اپنے مردوں کو چیلوں سے اور گدھوں سے جو ہے ختم کرواؤ, ہمیں کوئی اعتراض. ان سب کو ایک لیول پر لا کر مذہب کی حیثیت دے دی اور اسلام بھی مذہب بن گیا. اور ہمارے ہاں بعض علماء ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی اس پر بد اثرائی کی. میں نام نہیں لینا چاہتا. سب سے بڑا شخص تو وہ تھا جو اب اسلام سے بہرحال خارج ہے, غلام احمد قادیانی, اس کا نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں, لیکن یہ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, لہذا اس میں خاموشی بہتر ہے. انہوں نے جو انگریز کی مدعا کی کہ انگریز نے ہمیں بڑی مذہبی آزادی دی ہوئی ہے, اس پر جو پھپتی چسکی علامہ اقبال نے 100% درست, کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام تو دین ہے, مکمل نظام ہے, وہ کہاں آزاد ہے.
اس کا ضابطہ ہے فوجداری معطل، اس کا ضابطہ ہے دیوانی معطل، اس کا قانون شہادت معطل، ہر شے معطل. اجتماعیت اس میں سے نکال کر اور صرف وہ پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجول جسے کہا جاتا ہے وہ حصہ دے کر اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا، یہ اسلام ہے. یہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی بات ہے کہ اسلام کا نام آئے گا تو نماز روزہ حج زکات، اس سے آگے ہماری سوچ جاتی ہے، جبکہ اسلام نام ہے دین کا ایک نظام. اچھا آپ دو باتیں سمجھ لیجئے، نظام تو وہی ہے جو قائم ہو، جو قائم نہیں وہ نظام کہاں ہے. میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ خیمہ تو وہی ہے جو کھڑا ہے، جو گر گیا وہ خیمہ کہاں رہا. وہ تو فرش بنا لو، فرش بھی وہ اچھا نہیں ثابت ہوگا، اس میں تو سلوٹیں پڑی ہوئی ہوں گی، اس سے تو دری اچھی، لیکن یہ کہ جو گر گیا وہ خیمہ خیمہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو دوبارہ استادہ نہ کر دیا جائے، کھڑا نہ کر دیا جائے. دوسری بات یہ سمجھیے کہ مذہب تو 50 بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں مل جل کر. بھائی اپنا اپنا ذاتی معاملہ گھروں میں جو چاہو کرو، اپنی عبادت گاہوں میں جو چاہو کرو، جب آؤ گے اجتماعی معاملے میں تو کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ٹھیک ہے، یہ اصول تو 50 مذہب بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں، لیکن کیا دو دین ایک جگہ رہ سکتے ہیں؟ جگہ رہ سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے. یہ میان وہ ہے جس میں دو تلواریں آئی نہیں سکتی، ایک ان میں سے غالب ہوگا وہ دین رہے گا، جو مغلوب ہوگا وہ مذہب بن جائے گا، دین رہے گا ہی نہیں. وہ جو اقبال نے زندگی نامی نظم جو ہے ان کی، اس میں زندگی کے بارے میں بڑا پیارا کہا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی. اسی طرح یوں سمجھیے، جب دین غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب مغلوب ہو جائے تو وہ دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا. تو اب دین ہے اسلام، یہ تو اپنی فطرت سے اپنا غلبہ چاہتا. لہذا اس دعوت و تبلیغ کی اگلی منزل اگر سامنے نہیں ہے تو پھر یہ ایک نری مذہبی تبلیغ بن کر رہ جائے گی، یہ دینی تبلیغ نہیں ہوگی. اس کو بھی ایک مثال سے، مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے. ایک عیسائی بھی تبلیغ کرتا ہے لیکن اس کے پاس صرف ایک عقیدہ ہے وہ لیے پھرتا ہے. ایک اشتراکی بھی تبلیغ کرتا ہے، اس کے پاس ایک نظام ہے جسے قائم کرنا چاہتا ہے. کتنا فرق ہے، تبلیغ وہ بھی کر رہا ہے، خیالات وہ بھی پھیلا رہا ہے، لوگوں کو اپنا ہم خیال وہ بھی بنا رہا ہے، لیکن اس کے پاس ہے یہ عقیدہ ہی یہ پھیلا رہا ہے. اس کے پاس ایک نظام ہے، اس کی دعوت کا مقصد کیا ہے، اس نظام کو قائم کرنا. اور نظام قائم ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایگزسٹنگ نظام جو اسے ہٹایا نہ جائے. قائم شدہ نظام کو ہٹا کر دوسرا نظام لانا، اس کا نام ہے انقلاب. تو عیسائیت کی تبلیغ نری مذہبی تبلیغ ہے، اور اشتراکیت کی تبلیغ انقلابی تبلیغ ہے، اور محمد الرسول اللہ کی تبلیغ میں یہ دونوں شانے موجود ہیں. عقیدے کی تبلیغ بھی ہے، توحید کی اشاعت بھی ہے، آخرت کا یقین جو ہے وہ بھی دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، اخلاق بھی سنوارے جا رہے ہیں، شادی بیاہ کے قواعد بھی دیے گئے ہیں، لیکن پھر ایک نظام بھی دیا گیا ہے، اس نظام کو قائم کرنا، غالب کرنا، یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اچھا یہ کیسے ہوگا، اکیلا آدمی کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہاں بھی فرق واضح ہو جائے گا. اکیلا انسان دعوت و تبلیغ ساری عمر دے سکتا ہے، کوئی اگر قبول نہیں کر رہا نہ کرے، وہ تو اپنی دعوت جاری رکھ سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے، قوم نے نہیں مانا، لیکن وہ دعوت کا عمل جاری رہا، تبلیغ کا عمل جاری رہا. لیکن انقلاب برپا کرنا ہو تو پہلے ایک جماعت قائم کرنی پڑے، وہ جماعت پھر ایک اجتماعی جدوجہد سے انقلاب برپا کرے. اس اجتماعی جدوجہد کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ ہے ربط ان چار آیات کا. اب ان کو پڑھ لیجئے، آپ کے پاس جو یہ ورق ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ تو چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پھر آیت آ گئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ ہے وہ اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر. زندگی کا کوئی شعبہ جو ہے اللہ کے دین کے تسلط سے آزاد نہ رہے. جیسے ایک فرد بالکل یا اللہ کا بندہ بنے تبھی ہے. اگر اپنی زندگی کا ایک حصہ نکال دیا کہ اس میں اللہ کی اطاعت نہیں, تو جو اطاعت کی ہے وہ بھی گئی. اسی طرح ایک اجتماعی نظام کا کوئی حصہ بھی اللہ کے دین سے باہر نہیں رہ سکتا. اس پورے کے پورے اس اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب ہوگا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. لیکن رسول کا یہ مقصد بعثت پورا کیسے ہوگا, جبکہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں وہ اس کے لیے جانیں نہ کھپائیں, گردنیں نہ کٹوائیں, اپنے جسم و جان کی صلاحیتوں کو صرف نہ کریں. لہذا اب قول آ گئی, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو مدعی ہو اللہ کے ماننے کے بھی اور رسول کے ماننے کے بھی, ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. کیا مانی ہوگے, اگر وہ کام نہیں کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانے کا اللہ کی طرف سے یقین دہانی تو نہیں ہے, نو ایشورنس, نو ضمانت, ورنہ یہ کلام بے معنی ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجیے, اگر کہا جائے کہ یہ کرو تو یہ نفع ملے گا اور وہ نفع بغیر وہ کیے بھی مل رہا ہو تو وہ کلام تو مومن ہو گیا نا. یہاں تو ایک شرط اور جواب شرط ہے, یہ کرو گے تو وہ نتیجہ نکلے گا. تو میں نون باللہ و رسول ہی, وہی سورہ حجرات والی آیت آ گئی, ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو. بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے, اپنے اپنے پروفیشنز ہیں, اپنے اپنے کاروبار ہیں, اپنے اپنے دھندے ہیں, توانائی پوری اس میں کھپ رہی ہے, صلاحیتیں ساری اس میں صرف ہو رہی ہیں, مال اگر کچھ بچ گیا ہے تو مزید کہیں انویسٹ کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے تاکہ اسے مزید کمائی کا ذریعہ بنائے. انویسٹمنٹ کے مشورہ دینے کے لیے باقاعدہ ادارے پائے ہیں, بڑی بڑی فیسیں لے کر لوگ ویسٹرن ورلڈ میں تو مشورہ دیتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کس میں کرو گے تو زیادہ یافتہ ہے. ایک نقطۂ نظر یہ ہے, اور اگر ادھر آؤ گے تو پھر گھاٹا ہے, بظاہر تو بڑا گھاٹا ہے. بظاہر تو یہ وادی وہ ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں خوف سے, بھوک سے, جان و مال کے نقصان سے, اور ثمرات کی تباہی. ثمرات کسے کہتے ہیں؟ صرف پھل کو نہیں کہتے. 20 سال لگا کر کوئی پوزیشن حاصل کیے پروفیشن میں, کیسے اس کو ہاتھ سے جانے دیں؟ بڑی محنت کر کے کاروبار اسٹیبلش کیا ہے, یہ ثمرہ ہے اس محنت کا جو کی گئی ہے. اب اسے کیسے آسانی سے انسان اپنے سامنے دیکھے کہ برف کی طرح گل رہا ہے؟ اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں. جیسے برف پگھل رہی ہے ویسے ایک انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میری جوانی کے بہترین توانائیوں کا ماں حاصل میرا وہ کاروبار آج اس کی بساط طے ہو رہی ہے. یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا اس کے بغیر انقلاب آ سکتا تھا؟ تو بظاہر تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے, لیکن اگر تم سمجھو, اگر وہ علم حقیقی تمہارے پاس ہو, اگر تمہاری وہ باطنی آنکھیں کھل گئی ہوں, اگر تم حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت سے بیرابر ہو گئے ہو, تو جان لو کہ یہی بہتر ہے. نفع اس میں ہے اس میں نہیں, وہ گھاٹا ہے یہ نفع. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی تیسری منزل. دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایک جماعت بنا کر, اس کے بارے میں کلیئر کروں گا وہ جماعت کس نوعیت کی ہونی چاہیے. پھر ایک تصادم, ظاہر بات ہے کہ کسی نظام کو بدلنا تصادم کے بغیر تو ممکن نہیں. آپ کسی درخت کو, چھوٹا سا کوئی پودا ہو, اسے بھی اکھاڑے تو بڑا اس پہ زور لگتا ہے, اسے جڑیں ڈھیلی کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جھٹکے دیں گے, کہیں جڑیں چھوڑے تو آپ کھینچیں گے. ایک نظام ہے زندگی, اجتماعی نظام, اس کی جڑیں کہاں کہاں تک اتری ہوتی ہیں, اس میں کہاں کہاں مفادات ہوتے ہیں, کس کس کے لیے اس میں سیادتوں اور قیادتوں کا معاملہ ہوتا ہے, کس کس طبقے کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. کیا وہ کبھی گوارا کرے گا کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی لگائے, اس پودے کو کوئی چھیڑے, اس عمارت کو کوئی گرانے کی کوشش کرے, اس لیے کہ انقلاب کے معنی تو اس عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے رومی کا کہ گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا بادا کلن، تو ندانی اولا تعمیر را ویرا کلن. تخریب کر کے تعمیر ہوتی ہے. جگر نے بھی ایک زمانے میں جبکہ شراب پینی چھوڑ دی تھی جو شاعری کی ہے، بڑے پاکیزہ خیالات ہیں، ایک نظم ان کی شروع سے آخر تک اسی کشمکش اور اسی قربانی اور اسی ایثار کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے. یہ سہن و روش، یہ لالہ و گل، ہونے تو جو ویراں ہوتے ہیں، تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر گلستہ ہوتے ہیں. بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں. پر یہ خون جو ہے مظلوموں کا ضائع تو نہ جائے گا، لیکن کتنے وہ مبارک قطرے ہیں جو سر پہ بہارا ہوتے ہیں. یہ خون جذب ہوا ہے صحابہ کرام کا تو اسلام کے چمن میں بہار آئی ہے. انہوں نے اپنی ہڈیوں کا چورا جو ہے وہ کھاد کے طور پر اس باغ کے اندر لگایا ہے، تب یہاں وہ شاندار قذر مخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. یہ ایسے ہی تو نہیں ہوگا. کتنی توانائیاں کھپیں، کتنی قوتیں صرف ہوئیں، کتنا مال لگا، کتنی جانیں جو ہیں وہ اسلام میں صرف ہوئیں، تب کہیں جا کر وہ نظام بدلا. جال حق و ذهب الباطل ان الباطل کان سہوقا. اب یہاں بھی بس آخری بات کر رہا ہوں، یہاں بھی تین مرحلے ہیں. یہ 3x3 یاد رکھ لیجئے گا کہ جہاد کے تین بڑے بڑے مرحلے، تینوں میں تین پھر چھوٹی تختی میں. پہلا مرحلہ جو تھا وہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے صحیح معنی میں جہاد، وہ جہاد نفس کے ساتھ، جہاد شیطان کے ساتھ، جہاد غلط معاشرے کے ساتھ. زمانہ بات انہیں زیادہ تو بعض زمانہ سکے. دوسرا مرحلہ دین کو پھیلانے، عام کرنے، اس کی دعوت دینے، حجت قائم کرنے، اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا. اس کے لیے تین لیول، بالحکمہ، بالموعظۃ الحسنہ، اور وہ بالجدال التی ہی احسن. تین طریقے یہ ہو گئے. اب آخری ہے انقلاب برپا کرنا، اسلام کو غالب کرنا، دین کا بول بالا کرنا، رب کی کبریائی کو نافذ کرنا، وہ نظام قائم کرنا کہ جس میں آخری اتھارٹی ہر اعتبار سے اللہ اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ شریعت کورٹ تو ہے بہت بڑی، لیکن کچھ قوانین کے بارے میں کہہ دیا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، یہ اس کے دائرہ کار سے خارج. مالی قوانین سارے خارج. حد یہ ہے کہ آئلی قوانین خارج. وہ آئلی قوانین ہمارے کہ جس پر ہاتھ انگریز نے نہیں ڈالا تھا، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں جو ہے شریعت کے ان قوانین میں ترمیمیں کی ہیں. صدر ایوب نے اسے نافذ کیا اور آج تک اسے کامل تحفظ حاصل ہے. یہ نہیں بلکہ پوری نظام زندگی پر اللہ کا دین کا غلبہ. اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے تکبیر رب، رب کی بڑائی، بڑائی کرو، ربک فکبر. وہ بڑا تو ہے، لوگ اس کی بڑائی مان نہیں رہے، اس کی بڑائی منواؤ، اس کو نافذ کرو. اسی کو حضور نے فرمایا، وہ جو میں نے حدیث شروع میں آپ کو سنائی تھی کہ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جہاد کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے صرف اس مقصد سے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو، اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو. اسی کے لیے اصطلاح ہے اقامت دین، دین کو قائم کرو، کھڑا کرو. خیمہ میں نے عرض کیا تھا، کھڑا ہے تو کھڑا رکھو، گر گیا ہے تو کھڑا کرو. دین کھڑا ہے، قائم ہے تو قائم رکھو، اور اگر گر گیا ہے تو قائم کرو. اقیموں کو دونوں معنی ہوں. اسی کے لیے یہ اظہار دین ہے، اظہار کے معنی غلبہ، دین کو غالب کرو پورے نظام زندگی پر. اسی کے لیے ایک آیت اور ہے آخری جو میں نے پڑھی تھی، وہ ابھی بعد میں عرض کروں گا. اس مقصد کے لیے کشمکش، اور اب یہ کشمکش ہوگی سب سے زیادہ گمبھیر، یہ تو گھمسان کی بات ہے، اس لیے کہ یہاں مفادات پر آ جا رہی ہے. آپ بات کہیں اور گزر جائیں تو باطل کے ایک ماتھے پر تیوری نہیں آئے گی. آیا تھا ایک وائٹ، گیا، چھٹی ہوئی. اور آپ کہیں ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ سیدھا کر دوں گا، تو اب اٹس اے ڈفرنٹ میٹر ناؤ. اب جن کو سیدھے نہیں ہونا
جن کے مفادات اس کدی سے وابستہ ہیں وہ کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے؟ اب گھمسان کرن پڑے گا. اس کشمکش کے تین مراحل ہیں جو سیرت النبی سے آپ کو نظر آئے. پہلا مرحلہ ہے کہ چونکہ اس دعوت کے لے کر اٹھنے والے شروع میں تو بہت ہی کم ہوتے، لہذا اگر وہ شروع سے ہی وائلنٹ ہو جائیں تو جو ایگزسٹنگ نظام ہے، جو طاقت ہے، اسے بھرپور اخلاقی جواز مل جائے گا انہیں کچل دینے کا. یہ وائلنٹ ہے، یہ تشدد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، لہذا اخلاقی جواز ہوگا اس کے پاس. لہذا پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جب تک کافی طاقت فراہم نہ ہو جائے، مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس نظام باطل کو کوئی ایکسکیوز فراہم نہ کرو تم پر تشدد کا اور کچل دینے کا. اس کا نام ہے پیسیو ریزسٹنس. پیچھے تو مت ہٹو اپنی بات سے، کلمہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ننگی پیٹ لٹا دیا جائے، لیٹ جاؤ. نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اس کا نام ہے عدم تشدد، اس کا نام ہے پیسیو ریزسٹنس. اور یہ حضور کے مکی دور میں پورے 12 برس جاری رہی. یہ کچھ لوگ بہت ناسمجھی میں عجیب عجیب باتیں کہہ جاتے ہیں، حضرت مسیح پر تنقید کر جاتے ہیں کہ حضرت مسیح نے بڑی غیر فطری بات کہہ دی، بڑی غیر معقول بات کہہ دی، کہ اگر دہنا دال پر تمہارے تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. یہ کوئی قانون نہیں تھا جو آن جناب نے بیان کیا، یہ اس مرحلے کی بات ہے. حضرت مسیح کا تو مرحلہ یہی رہا، اگلا قدم آیا ہی نہیں. فرض کیجئے کہ حضور کو بھی اگر سن 10 میں بھی اٹھا لیا جاتا، انتقال ہو جاتا یا رفع سماوی جیسے حضرت مسیح کا ہوا، حضور کا بھی ہوا ہوتا، تو اسی سٹیج میں آپ بھی چلے جاتے. بات کون سا قانون قصاص تھا؟ بلال پر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا بدلہ دیا گیا، خباب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا بدلہ لیا گیا. دو مقدس جانیں، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جانے لے لی گئی شدید ترین تعذیب، شدید ترین پرسیکیوشن کے بعد. کیا مسلمان بے غیرت ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ. کیا ان کا خون نہیں کھولتا تھا؟ کھولتا تھا، لیکن حکم یہ تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. اس کی حکمت سمجھ لیجئے، حکمت کیا ہے؟ اگر آپ ہو جائیں گے وائلنٹ تو اس نظام باطل کو پورا اخلاقی جواز ہو جائے گا آپ کو کچلنے کا، اور اگر آپ یہ سب کچھ سہ رہے ہیں تو عوام کے اندر آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جائیں. وہ جسے جدید اصطلاح میں کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، عوام کی اکثریت ہمیشہ خاموش نظر آتی ہے، وہ ادھر یا ادھر نہیں ہوتے. وہ تو کبھی کوئی مرحلہ آیا تو ایک برسٹ، آؤٹ برسٹ ہوا، ورنہ وہ عام طور پر. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ بندے بہرے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بلال کو یہ مار کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کر لی؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آقا کی بیٹی پر کوئی دسترانی کر کیا کیا ہے؟ آخر دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کیوں مارا جا رہا ہے اس طرح؟ اور جب معلوم ہوا کہ صرف ایک جرم ہے، ان یقولوا ربی اللہ، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، اور تو کوئی جرم نہیں ہوتا. تو انسان ان کے اندر ان کے لیے جذبات، ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی ہے اس بیس کے وسیع ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ. اس شر میں خیر ہے، یہ اللہ کی شان ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ ظاہری شر ہوتا ہے اس میں سے خیر برآمد کر لیتا ہے، ظاہرہ خیر ہوتا ہے اس میں سے وہ شر بدل جاتا ہے. تو یہ ہے پہلی سٹیج. دیکھیے کتنے حضور کو شروع میں کہہ دیا گیا، جب لوگ کہہ رہے تھے پاگل ہو گئے، مجنو ہو گئے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، ہم پر خام خواہ دھونس جماتے ہیں، یہ تو ان کے پاس ایک اجمی غلام ہے، وہ بہت بڑا عالم فاضل ہے، وہ ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے اور آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں، کہ یہ اللہ کی وحی. سب کو سنو، حکم کیا ہے؟ سنو اور
ان سے ذرا کنارہ کشی کرو لیکن خوبصورتی سے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو کیا اللہ کو ابو لہب سے نہ پیار تھا کہ ان کے لیے حضور کو بھی اجازت نہیں دے رہے کہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے؟ یہ ان کے لیے نہیں، یہ دین کی دعوت کے لیے ضروری. لوگ دیکھیں کہ تمہارے اور ان کے اخلاقی معیار میں کتنا فرق ہے، اسی سے پھر ذہن جو ہے بدلیں گے، دل جو ہے وہ مفتوح ہوں گے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، اور اس کے لیے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ ہے پیسیو ریزسٹنس کا پہلا دور، مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اگلا دور آتا ہے اس میں، اس سطح پر یہ ہم کون سی منزل پر پہنچے، تین اور تین چھ، ساتویں ہو گئی، آٹھویں منزل. وہ کشمکش کی آٹھویں منزل یہ ہے کہ جب اتنی طاقت ہو، محسوس کرو کہ اب ہم اس نظام باطل پر ایک کاری ضرب لگا سکتے ہیں، تو پھر اب بدل جائے گا معاملہ. اب آگے بڑھو، اس نظام کو چیلنج کرو، کہیں سے اس کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑو. اس کے لیے قرآن مجید میں آیت ذہن میں رکھیے گا، سورہ حج کی آیت، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اللہ یقولوا ربنا اللہ. اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جنہوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا صرف جرم کے پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. آج سے ان کے ہاتھ کھل گئے، اب وہ آزاد ہیں، وہ بدلہ لے سکتے. بلکہ میں تو اس کو اس طرح ادا کیا کرتا ہوں کہ اب ان کو اجازت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے، گو اہیڈ. یہ وہ کال ہے، اس سے وہ آٹھویں منزل شروع ہوئی، اقدام، چیلنج کرنا نظام کو. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہیں سے چھیڑنا ہوگا، وہ تو کوئی ایشو ہو اس پر ہو جائے گی، طاقت آزمائی، دور آزمائی. حضور نے کیا کیا وہ سمجھ لیجئے، مدینے پہنچتے ہی ایک دن ضائع کیے بغیر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. ابھی قریش کی طرف سے تو کوئی اقدام نہیں ہوا تھا، یہ لوگ سیرت جانتے نہیں، اور ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ وہ سیرت کے بارے میں جو چیزیں ایک دور میں کہی گئی ہیں کہ چونکہ دنیا نے ہم پر الزام لگایا ہے کہ یہ تو بڑی خونی داستان ہے اس قوم کی، تو اس لیے ہم نے کہا نہیں نہیں صاحب، ہم نے تو مدافعانہ جنگ کی ہے، ہم نے کبھی کوئی آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا. بالکل غلط. آپ بات سوچئے کہ جو کشمکش تھی شروع کس نے کی؟ مکے میں لوگ آرام سے تھے، جو بھی نظام تھا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، چوم چاٹ رہے تھے، گنڈوت کر رہے تھے، حلوے مانڈے آ رہے تھے، چڑھاوے چڑھ رہے تھے، جاتے کہاں تھے؟ وہ مکے والوں کے پیٹوں میں جاتے تھے. ان کا ایک پورا نظام تھا، انہیں پورے عرب میں سیادت حاصل تھی انہی بتوں کی وجہ سے، ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ کسی کا تجارتی قافلہ محفوظ نہیں، لیکن قریش کے تجارتی قافلے پہ ہاتھ نہیں کو ڈال سکتا. ان کے پاس تو سب کے خدا رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہاسٹیجز ہیں ان کے پاس، وہ وہاں رکھے ہوئے ہیں، تم ان کے پاس یرغمالی ہے کہ نہیں؟ ان کے قافلے پہ حملہ کرو گے تو وہ تمہارے بت کی گردن نہیں بروڑیں گے. اتنا کچھ انہیں معاشی، مالی، سیاسی فائدہ اس نظام سے تھا، ایش ہو رہی تھی. باقی جو بیچارے غریب تھے، غلام، وہ دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر چو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ جو ایک تالاب میں پانی تھا، اس میں پتھر کس نے پھینکا؟ نہیں کہنا چاہتے آپ؟ محمد الرسول اللہ نے پھینکا، لا الہ الا اللہ. یہ ان کے اس پورے نظام کی نفی ہوئی کہ نہیں؟ شروع کس نے کی کشمکش؟ شروع محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ابو جہل کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا سب سے بڑا الزام حضور پر یہی تھا، چارج اس کا یہ تھا، اس نے ہمارے ہاں ایک فساد پیدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اولاد والدین سے کٹ گئی، شوہر بیوی سے جدا ہو گئی. یہ سارا کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے. حضرت مسیح کے الفاظ ملے مجھے تو انجیل میں، میں حیران رہ گیا. یہ نہ سمجھنا میں صلح کرانے آیا ہوں، میں بھائی کو بھائی سے ٹکرانے آیا ہوں. اس لیے کہ دعوت تو سب کی ایک ہے، حق و باطل کی کشمکش ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرارے بلندی. لہذا اس میں جو بھی اقدام ہے وہ تو اسلام کی طرف سے، ورنہ تو کفر آرام سے چین کی بنسی بجائے، عیش کرے. تصادم کا آغاز کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ انقلابیوں کی طرف سے ہوتا ہے. وہ تو بعد میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بقول علامہ اقبال وہ ابلیس کی مجلس شورا کا جو مصرع ہے کہ نظام کوہنا کے پاس بانو یہ مارد انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کمر کس لو، جمع ہو جاؤ. قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اپنے ان معبودوں کو بچاؤ، انصروا آلہتکم، تمہارے ان معبودوں کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، مدد کرو اپنے ان معبودوں، بچاؤ انہیں. اللہ یہ کہتا ہے میری مدد کرو، یہ میرے خلاف بغاوت کیے ہوئے، ان کے سر کچلو. یہی کشمکش ہے دین کی. اسی طریقے سے سمجھیے کہ ہجرت کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مکے والے کبھی کوئی اقدام نہ کرتے اگر حضور کی طرف سے اقدام نہ ہوتا. انہیں ضرورت کیا تھی؟ ان کے سر سے بلا ٹل گئی تھی، مکے میں تھے تو مصیبت تھی نا، وہ تو بلا ٹل گئی ان کے خیال میں تو. اور عتبہ ابن ربیعہ جیسے بڑے جہاں دیدہ اور بڑے ڈپلومیٹ اور بڑے سیاستدان لوگ موجود تھے وہاں. ابو سفیان کا پتر عتبہ ابن ربیعہ، ہند کا باپ، اس نے ایک ایسی پیاری بات کہی تھی، لوگوں اب محمد کو عرب کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائیں تو بھی ہمارا نفع ہے، محمد کون ہے، اپنا ہی ہے نا. دیکھیے اس کا نیشنلسٹ ایٹیٹیوڈ ہے تو کرشی غلبہ ہو جائے گا ہمارا. اور اگر عرب محمد پر غالب آ جائیں اور اس کو ختم کر دیں تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہارے ہاتھ اپنے بھائی کے خون میں رنگین نہیں ہوگی، تو چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اب آگے اقدام کریں. ہوا کیا کہ حضور نے مدینے جاتے ہی اس آیت کا جو منشا تھا کہ اب آگے بڑھو، یہ تو نہیں ہے کہ گوشہ عافیت میں بیٹھنے کے لیے مدینے آئے ہو، یہ فرار نہیں ہے، یہ ہجرت ہے، یہ تو ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے ٹو لانچ یور اسٹرگل. لہذا حضور نے ایک دن ضائع کیے بغیر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. دونوں تجارتی جو شاہراہیں تھیں جہاں سے قریش کے قافلے گزرتے تھے، اب تک جو انہیں پرولیج حاصل تھا کہ ان کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پرولیج ختم. ایک راستہ شام کی طرف جا رہا تھا، بدر کے پاس سے گزرتا تھا، ایک راستہ جو یمن کو جاتا تھا وہ طائف سے ہو کر گزرتا تھا. حضور نے دونوں جگہ چھاپا مار دستے بھیج دی. 8 چھاپا مار دستے آن ریکارڈ ہے سیرت کی کتابوں میں غزوہ بدر سے پہلے، اور ان میں یہ بات نوٹ کیجیے صرف مہاجرین ہوتے تھے، انصار نہیں ہوتے تھے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، پھر کبھی موقع ہوگا تو بیان کروں گا، ورنہ یہ معاملہ سیرت کی تقریر کا بن جائے گا. بہرحال اس کو آپ انٹرپریٹ کریں گے جدید اصطلاح میں کہ حضور نے مکے کا اکنامک بلاکیٹ کر دیا، صحیح ہے کہ نہیں، ان کی شہرک پر ہاتھ ڈال دیا. اتفاق یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا قتل بھی ہو گیا ہجرت کے بعد، پہلا خون مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا ہوا. نخلا کی وادی ہے ایک مکے اور طائف کے درمیان، حضور نے ایک دستہ وہاں بھیجا تھا، انسٹرکشن انہیں یہ تھی کہ وہاں تم رہو اور مکے والوں کی نقل و حرکت کو واچ کرو. وہاں کوئی ایسی صورت بنی کہ مٹ بھیڑ ہو گئی، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا اور وہ مال غنیمت لے کر مدینے آ گئے. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم ابھی نہیں دیا تھا، مال غنیمت بھی آپ نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ تو ہے نا گھر کے اندر کی بات، دشمن کے لیے تو اقدام ہو گیا نا محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا کافر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور یہ چیز بہت بڑی دلیل بنی، اس لیے کہ غزوہ بدر کے لیے ایک تو سبب یہ تھا، اور دوسرے ادھر سے ابو سفیان جو بہت بڑا قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، ان کی ایس او ایس کال آ گئی کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لوٹ نہ لے، لہذا فوراً مجھے کوئی مدد بھیجو. اس کو بہانہ بنا کر ابو جہل نے 1000 کا لشکر لے کر بات کر دیا. ادھر سے ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر بچ کے نکل گئے. ان کا جب معلوم ہوا کہ وہ تو نکل گئے، عتبہ ابن ربیعہ گیا، بدر کی صبح تک یہ بات ہوئی ہے کہ اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے، قافلہ گیا. ابو جہل نے ایک تو تانا دیا عتبہ کو، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی محبت کی وجہ سے بزدل ہو گئے، اس لیے کہ اس کے بیٹے حضرت حذیفہ ایمان لا چکے تھے، وہ سامنے تھے، ہند کے بھائی حذیفہ، ابو سفیان کے برادر نسبتی حذیفہ، عظیم صحابی ہیں، بڑے جلیل قدر صاحب ہیں. یہی تو تھا، باپ بیٹے سے کٹا ہوا ہے. دوسرے ابو جہل نے یہ کیا کہ وہ جو مارا گیا تھا حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں نخلا میں، اس کے بھائی کو بلایا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخا اور چلایا کہ میرے بھائی کے خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے. عتبہ کو جو تانا ملا تھا اس نے بھی کہا کہ عتبہ بزدل نہیں ہے، اس لیے کہ عرب اس کو تو گوارا نہیں کر سکتے کہ بیٹا سامنے نظر آ گیا، اس لیے تمہارے حوصلے پست ہو گئے. وہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں فائنل فیز آف جہاد فی سبیل اللہ، دی نائنتھ اینڈ دی فائنل فیز، وہ شروع ہو گیا جس کو اب ہم کہیں گے قتال فی سبیل اللہ. میں نے کہا تھا نویں منزل پر جا کر جہاد قتال بنے گا، اس کو آپ انگریزی میں کہیں گے آرمڈ کانفلکٹ. اب مسلح تصادم شروع ہو گیا. یہ واقعہ سنائے بغیر گزرنے کو جی نہیں چاہتا کہ عتبہ نے اپنی وہ خفت مٹانے کے لیے جو تانا دے دیا تھا ابو جہل نے، جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے وہ خود نکلا ہے اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر، تین افراد کو لے کر آیا خود اور دو، اور وہ اپنے اوپر سے وہ داغ دھو دینا چاہتا تھا کہ بزدلی کا تانا مجھے دیا گیا. اس نے آ کر مبارزت کی کہ بھیجو محمد کسی کو ہمارے مقابلے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے تین انصاری نکلے، اس نے کہا چیخ کر ہو کون تم؟ انہوں نے کہا مدینے کے لوگ ہیں، تم سے ہماری کوئی جنگ نہیں اور تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم ان کاشتکاروں سے لڑنے نہیں آئے ہیں. محمد یہ ہماری توہین اور تذلیل ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہمارے برابر کے بھیجو. یہ سن کر سب سے پہلے آگے بڑے حضرت حذیفہ، باپ کے مقابلے میں بیٹا، حضور نے گوارا نہیں کیا، اشارہ کر دیا نہیں. پھر نکلے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ. حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا عتبہ، اور بقیہ دونوں بھی یوں کہیے کہ حضرت علی کے ہاتھوں، اس لیے کہ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے تھے، تو ان کے جو مقابلے میں تھا اسے بھی پھر واصل جہنم حضرت علی نے. یہ ہے وہ پس منظر. تو یہاں سے جو اب شروع ہوئی ہے بات، چھ سال تک وہ آرمڈ کانفلکٹ ہے. آپ کہیں گے کہ مجھ سے شاید غلطی ہو گئی ہے ارتھمیٹک، چھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل رمضان یا شوال سن 8 ہجری میں ہو گئی. 2 ہجری میں، 17 رمضان سن 2 ہجری غزوہ بدر، پہلا آرم کانفلکٹ بڑے پیمانے پر. 6 سال بعد سن 8 کے رمضان میں مکہ فتح. اگلے مہینے شوال میں غزوہ حنین بھی ہو گیا، طائف کا محاصرہ ہوا، طائف بھی فتح ہو گیا. عرب میں اب کوئی طاقت نہیں تھی. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دین غالب ہو گیا. بقیہ جو حضور کی حیات طیبہ کے 2.5 برس ہیں، وہ اصل میں اس انقلاب کی بین الاقوامی سطح پر توسیع کا عمل ہے. جیسے تبلیغ کا معاملہ صرف عرب کے لیے نہیں تھا، وہ امت پر ڈال دی کہ اب یہ تبلیغ تمہیں کرنی ہے تا قیام قیامت، ہر فرد نوع بشر تک یہ بات پہنچانی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہے اس لیے ہے کہ تم گواہ بنو نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر. گواہی دو قولاً بھی اور عملاً بھی. اسی طرح یہ انقلاب اور دین کا غلبہ بھی صرف جزیرہ نمائے عرب کے لیے تو درکار نہیں تھا، یہ تو درکار ہے پورے روئے عرضی کے لیے. تو اس انٹرنیشنل فیس پر بھی دعوت کا آغاز آپ نے کر دیا. کیا کب؟ یہ بات بہت اہم ہے. مذہبی تبلیغ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی. عیسائیت پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن اس کے پاس وہ نظام ہے ہی نہیں غریب کے پاس کہ جو کہیں قائم ہو، وہ تو سیکولر نظام ہے. لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ آپ بھی یہ کر سکتے تھے، جیسے سن 7 میں آپ نے دعوتی خطوط لکھے، کیا آپ جیسے ہی مکے میں آپ نے دعوت شروع کی تھی، اس وقت تو آپ کے پاس سرمایہ بہت تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری دولت تھی، کیا آپ لوگوں کو بھیج کر ہرکاروں کے ذریعے سے خطوط نہیں بھیج سکتے تھے، ہرکل کو، کسرا کو، مقوقت کو؟ لیکن وہ بے تکی بات ہوتی. ہر کوئی سب کہتا پہلے اپنا گھر درست کرو، ہمارے پاس کہاں ہے. حضور کا معاملہ بالکل تدریجی، پورے 10 برس تو مکے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، پورے 10 برس. 10 نبوی میں پہلا سفر کیا ہے طائف کا، کب؟ جبکہ مکے والوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ہم قتل کر دیں گے. وہاں جس امید کو لے کر گئے تھے مایوس لوٹنا پڑا. اب اللہ نے کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف. سن 11 نبوی میں 6 اشخاص ایمان لائے، 12 میں وہ 12 ہوئے، اور اس کے بعد 75 افراد آ گئے. حضرت مصعب بن عمیر کو ایک سال کے لیے بھیجا، اور ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں 72 مرد اور 3 عورتیں آ گئے، اور بیعت اقبہ ثانیہ ہو گئی.
ہجرت ہو گئی. اب بھی کشمکش صرف عرب کے دائرے میں ہے، کہیں باہر آپ نے کوئی نہ مبلغ بھیجا نہ کوئی دعوتی خط بھیجا. تاکہ صلح حدیبیہ ہو گئی، صلح حدیبیہ کے معنی کیا تھے؟ اسے قرآن نے کہا ہے فتح مبین، اور معنی کم سے کم کیا تھے؟ کہ قریش نے حضور کو تسلیم کر لیا. صلح تو اسی سے کی جاتی ہے جس کی آپ کوئی قانونی حیثیت تسلیم کرے. آج یہی جھگڑا چل رہا ہے نا کہ روس کا سارا دباؤ یہ ہے کہ کرمل حکومت سے بات کر لو، ہماری حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، بات کریں گے تو تسلیم کرنا ہوگی. عربوں نے اٹھا کر مصر کو جو پھینک دیا تھا اپنی برادری سے باہر، تو اسی پر کہ اس نے تسلیم کر لیا، صلح کر لی اسرائیل کو. تو جب عربوں نے، جب قریش نے صلح کر لی حضور سے، تو اس کے بعد یہ تھے کہ آپ کو تسلیم کر لیے. رسول نہیں مانا لیکن ایک طاقت تو مانا، اے پاور ٹو ریکن ود. اس کے بعد آپ نے خطوط بھیجے ہیں باہر، اس سے پہلے کوئی ملک عرب سے باہر آپ کی دعوت تبلیغ نہیں. لیکن اب اس کے بعد، اس کے نتیجے میں غزوہ تبوک ہوا، غزوہ موتا ہوا، وہ پروسیس شروع ہو گیا جس کو پھر صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کے دوران آگے بڑھایا، اور ایک سیلاب کے معنی وہ آگے بڑھا، ایکسپورٹ ہوا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنی تیز رفتاری سے ہوا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں. اور اس کو روکنے والی کوئی شے خارج میں نہ رہی تھی، یہ انٹرنل سیبوٹاج تھا. عیسیٰ یہودی سازش تھی کہ جس نے مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا، جب اندر ٹکرا گئے تو باہر اب وہ سیلاب رک گیا. ورنہ زیادہ سے زیادہ 20 سال اور لگتے اور پورے پورے عرضے پر اللہ کا دین غالب ہو جاتا. بہرحال یہ بات تو ہو جائے گی کچھ اور آگے. یہ ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال. مغالطے کیا تھے وہ میں نے شروع میں بتائے، جہاد کے معنی کیا ہے وہ بتا دیے، فی سبیل اور بے اموالکم و انفسکم کی کنوٹیشن کیا ہے وہ عرض کر دیا. پھر اس کی تین موٹی موٹی منزلیں، اور تینوں پر تین اطراف یا تین مراحل. ایک جہاد، اصل جہاد، بنیادی جہاد، وہ ہے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف. دوسرا جہاد غلط نظریات کے خلاف کشمکش، حق کو پھیلانے کی کوشش. یہ کہ وہاں بھی تصادم ہے، نظریاتی تصادم ہے. آپ توحید پیش کر رہے ہیں تو کوئی شرک پیش کر رہا ہے، آپ اسلام پھیلا رہے ہیں تو کوئی اشتراکیت پھیلا رہا ہے یا کچھ اور الحاد پھیلا رہا ہے، کشمکش تو ہوگی. اس میں جان اور بال کا کھپانا، یہ دوسری منزل. اس میں بالحکمہ اور موعظت الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، یہ تین مراحل. اس کے بعد آخری چوٹی جو ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، نافذ کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، نظام زندگی پورا اجتماعی اللہ کے دین کے تابع لے آنا. اس کشمکش وہ شدید ترین ہے. اب یہ طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ، یہ فزیکل کلین ہے دو قوتوں کا. ابھی تک نظریاتی تصادم تھا دعوت و تبلیغ کی سطح پر، ابھی وہ طاقت کا تصادم نہیں ہے، نظریات کا تصادم. یہاں آ کر اب قوت قوت سے ٹکرائے. یہ جو ایک فزیکل تصادم ہے اس کے تین مراحل ہیں، پیسو ریزسٹنس یا عدم تشدد 12 سال سیرت النبی کے، ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام اور تحدی اور چیلنج، یہ 2 سال ہے مدینے کے ابتدائی، اور اس کے بعد مسلح تصادم آرم کانفلکٹ، یہ 6 سال تک رہا اندرون ملک عرب، اور انقلاب کی تکمیل ہو گئی، اللہ کا دین غالب ہو گیا، اور جزیرہ نما عرب کی حد تک بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.